الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب المستكبرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، دیکھو باتیں مت کرنا، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ تقلیل کر لو یا میں کر لوں، کون کرے؟ آپ کرو گے، میں کروں؟ تو پھر آپ خاموشی سے سنو. تو میرے محترم دوست و عزیز ہو، میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب تعالیٰ برکاتہ، ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ نے ایک شعر پڑھایا کرتے تھے کہ جانور فرقہ شود حز ناؤ نوش. اتنا باتیں نہیں کرو، سکم کھا رہے ہاں، سکم کھا رہے پھینکو نا اس کو. بچے اس کو چکم بولتے ہیں، اور اس کو چکم بولنے کا مزہ ہے، وہ تو چنگم بولنے کا نہیں ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم یہ کہتے تھے چکم لاؤ، چکم کھائیں گے. آپ بھی کچھ کھا رہے تھے؟ منہ کو خالی رکھو، ادھر آ جائیں. السلام علیکم. ادھر مولوی اسماعیل، ادھر آ جائیں. ماشاء اللہ، مولوی شریف ادھر آ جائیں. السلام، ادھر آ جائیے، آگے آ جائیں. آپ کے ساتھی ان کو بھی آگے بلا لیں. السلام ورحمۃ اللہ. کیا دونوں بھائی ہیں؟ آپ دونوں کی شکل بتا دی ہے نا، ماشاء اللہ. آپ سے تو ملاقات ہوتی رہتی ان سے پہلی دفعہ. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دونوں کی شکل سے اندازہ ہوا کہ بھائی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرے شیخ، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مولانا جلال، آپ تو تھوڑا اور آگے آؤ تاکہ ان کو دیکھنے میں آسانی ہو. بس اس لیے ان کو کیا کہ آپ سے چھپ مل جائیں. تو میرے شیخ، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جانور فربا شبت از ناؤ نوش. جانور موٹا ہوتا ہے کھا کھا کے. جانور فربا شبت از ناؤ نوش، کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے. جیسے قربانی کے جانور. ابھی تک باتیں کر رہا ہوں، تم بھی چکم کھا رہے گا، اب باتیں نہیں کرو گے نا؟ اب آپ بتاؤ، یا تو میں تقریر بند کر دیتا ہوں. آپ بولو بھائی، تقریر کرو. وہ تو کہہ رہے کہ میں تقریر کروں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کرو گے. ایک وقت میں دو بول سکتے ہیں؟ سر الطاف پٹائی کرتے ہیں آپ کی؟ تو جانور فرپا شبت از ناؤ نوش. جانور تو موٹا ہوتا ہے کھا کھا کر، جیسے قربانی کا جانور ہے لے کر آتے ہیں. لیکن ہر کھانے کا بھی اعتدال ہے. اب بچے چاہتے ہیں وہ ہر وقت کھاتے ہی رہے، پھر بعد میں بکرے کے پیچھے دم پر کپڑا باندھنا پڑتا ہے. تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جانور کا تو یہ حال ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا ہے کھا کھا کر. اور آدمی فربا شبت از راہ گوش. اور یہ جو آدمی ہے، یہ جو انسان ہے نا، یہ بھی موٹا ہوتا ہے. اس کا نس پھول کر کپا بنتا ہے. وہ کیسے؟ اپنے کان سے اپنی تعریف سن کر. تعریف کو سن کر یہ موٹا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، کیا تقریر ہے آپ کی. کوئی کہتا ہے آپ تو کتنا نیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب ماشاء اللہ، آپ نے بزرگوں کتنی صحبت اٹھائی ہے.
جناب آپ کا علم کیسا ہے، کتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہو، اور تمہاری عقل کیسی زبردست ہے، تبلیغ میں کتنا وقت لگایا ہے اور کتنا مال تمہاری شاندار ہے. اب یہ باتیں سن سن کر اس کے نفس کو لذت ملتی ہے، وہ نفس لذت لیتا ہے، اس سے وہ پھوڑ کر کپا ہو جاتا ہے. معلوم کیا فرماتے ہیں، آدمی فربا شبت ازراج گوش، وہ کام کے راستوں سے موٹا ہوتا ہے اپنی تعریف سن کر، اور تعریف کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی آدمی میری تعریف کرے. میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے، اگر اس غلام کی 100,000 غلام تعریف کریں، واہ غلام واہ غلام، جیے غلام، غلام زندہ باد، 100,000 غلام نعرے مار رہے ہیں، وہ غلام مالک تو نہیں بن جائے گا، غلام ہی رہے گا، وہ غلام غلام ہی رہے گا. فرمایا اسی طرح سے اگر ہماری تمام مخلوقات مل کر ہماری تعریف کرے، جتنی مخلوق ہے وہ سب مل کر ہمیں واہ 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 کرے، اور جناب واہ کیا علم، کیا تقریر، کیا عبادت، کیسے مال آپ کا. لیکن ہمارے جتنے کمالات ہیں وہ سب عارضی ہیں، ہمارے جتنے کمالات ہیں وہ عارضی ہیں. لہذا عالم کا علم بھی کتنی مرتبہ ایسا ہے، ایک بات 10 مرتبہ پڑھی اور سنی گئی اور کہی گئی، پوچھو تو بھول جاتا ہے. وہ حافظ قرآن قل و اللہ شریف میں غلطی کر دیتا ہے، حافظ قرآن قل و اللہ شریف میں غلطی کر دیتا ہے، 30 سال کا حافظ پتہ چلا سورہ اخلاص میں غلطی کر دی، مقرر تقریر کر رہا ہے تقریر کے درمیان بھول گیا تھا. مالدار کا جو مال ہے وہ تھوڑے دن اس کے پاس ہے، پھر وہ مال کہیں اور چلا گیا یا انتقال ہو گیا. کیونکہ کوئی مالدار آپ کے گودرا میں کوئی آدمی ایسا دیکھا آپ نے اپنی جتنی بھی زندگی کہ کوئی آدمی کا انتقال ہوا ہو اور اس کی کار، اس کا کاروبار، اس کا موبائل، اس کا ایئر کنڈیشن اور اس کا مکان اس کے ساتھ قبر میں گیا ہو، کوئی ایک مثال ہے جناب آپ کیا؟ ایک بھی نہیں ہے نا. تو یہ جتنا کمال آتی ہے، یہ کمال بھی آتی ہے. تو عارضی چیزیں، عارضی چیزوں سے کیا دل لگانا، عارضی بہاروں سے کیا دل لگانا. اس لیے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی مخلوقات کی تعریف ہیں، یہ تعریفیں ہمیں کوئی نفع نہیں دیں گی. میرے پیارے شیخ نے ایک بات اور سنائی کہ ایک عورت کی شادی ہو رہی تھی اور فرمایا کہ یہ بات حضرت معاشات موئے صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ سنائی کہ اس عورت کی شادی ہو رہی تھی، تو اب اس کو تمام لڑکیوں نے سجایا، سجا سنوار کر خوبصورت معلوم ہو رہی تھی. اس کی سہیلی نے کہا بہن تو کتنی پیاری لگ رہی ہے. اب جو اس نے یہ بات سنی وہ رونے لگی. تو لڑکی سہیلی نے کہا رہے بہن تجھے کیا ہوا، ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم تیری کتنی تعریف کر رہے ہیں اور تو خوش ہونے کے بجائے رو رہی ہے. تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے تو میری تعریف کی کہ میں پیاری لگ رہی ہوں، اچھی لگ رہی ہوں، لیکن اگر میرا شوہر مجھ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا تو تمہاری تعریف میرا کیا کام کرے گی، تمہاری تعریف سے مجھ کو کیا فائدہ ہوگا، میری تو مزہ اور لذت اور خوشی اس وقت ہوگی جب میرا شوہر مجھ کو دیکھ کر پیار کر لے، وہ مجھ کو دیکھ کر خوش ہو جائے. بس میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت معاشات ہو گئی صاحب پوری نے یہ واقعہ سنا کر رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ ہائے ہم اپنی تعریف مخلوق سے سن کر کیسا جی فلاں نے کہا، جی فلاں نے کہا آپ کا بیان کیسا اچھا تھا، فلاں نے کہا آپ کی کیسی اچھی تقریر تھی، فلاں نے کہا جناب آپ ایسے اور ویسے. فرمایا مخلوق کی تعریف تمہیں کیا کام دے، جب تک اللہ تعالیٰ، جب تک ہمارا مالک، جب تک ہمارا پالنے والا ہم سے خوش نہیں ہو جاتا، جب تک ہمارا مالک اور ہمارے پالنے والا ہم سے خوش نہیں ہو جاتا، یہ مخلوق کی تعریف ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. اس مخلوق کی تعریف ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. کتنے ہی ہم لوگوں کو ساری دنیا مل کر ہماری تعریف کرے، لیکن میرے دوستو یہ تعریف کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو یہ تو نہیں پیش کریں گے کہ اللہ میاں فلاں نے مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا تھا، کسی نے مجھے NOC دیا تھا، فلاں لوگ میری تعریف کر رہے تھے. تو میرے دوستو یہ تعریف ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. تو میرے شیخ نے ایک واقعہ اور سنایا. فرمایا کہ ایک عورت تھی, اس نے اپنے لیے ایک زیور بنوایا. اس زیور کا نام ہندوستان کی زبان میں جھلنی ہے. وہ ناک کا زیور ہوتا ہے اور ناک میں لگاتے ہیں اور وہ جھلتا رہتا ہے, اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اس کا نام ہے جھلنی. تو اب وہ جو ناک کا زیور بنایا اور وہ زیور اس نے پہنا تو بڑی اچھی لگ رہی تھی. تمام اس کی پڑوسن رشتے داریاں سہیلیوں نے کہا ارے بہن تو بڑی پیاری لگ رہی ہے. تب اس نے یہی کہا, وہ بھی رونے لگی اور رو کر کہہ کہتی ہے کہ جھلنی تو گڑاؤں میں اپنے منا سے. میرے شیخ نے سنایا ہندی کہ جھلنی تو بناؤں جھلنی تو گڑاؤں میں اپنے منا سے, کہ یہ جھلنی جو ہے وہ میں نے اپنی طبیعت اور پسند سے تو بنا دی. منا دیا بھاونا کے نا, پتا نہیں میرے شوہر کو میرے پیا کو یہ بھری لگے گی یا بری لگے گی. تو ہم جو عبادت کرتے ہیں, ہم جو دین کا کام کرتے ہیں, ہم تو اپنے جو ضروری شوق کیا کمال کیا ہم نے, آج تو کیا تقریر کیا مضامین پیش ہوئے, آج تو جناب کیا میں نے درس پڑھایا, اور اس دفعہ تو میں چلے پہ کیا کیسا ہوا, آج پر کیا ہوئے صاحب کیسے ملتظم سے چپٹ چپٹ کر رویا. ہم اپنی طرف سے خود تعریفیں کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہو, دیکھ لو میری آنکھیں لال دیکھ لو, آج رات 3 بجے اٹھا تھا میں, ارے اتنا رونا آیا درد دل سے میں رویا کہ بس اپنی تعریفیں خود. تو میرے دوستو ہمیں یہ تعریفیں کام نہیں دیں گی, اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں مخلوق کی یہ تعریفیں کام نہیں دے گی. ہمیں جو کام دینے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ کام. اور یہی چیز کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے, ہمارے اندر یہ اخلاق یہ خلق آ جائے. ارے بھیا ادھر چھوڑنا اس کو, وہ اس کا کیا کہاں رہنے دے گا, بس ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے اندر پوچھو بھائی, بچوں سے تو میں پوچھا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے تم تقریر کرو, اب اس سے بھی پوچھو کہ میں کروں وہ بولے گا. سمجھاؤ بھائی اپنے ساتھی کو, یہ بھی شاید چکن کھا رہا ہے, یہ بھی شاید چکن کھا رہا ہے, بولنے نہیں دے رہا. تو میرے دوستو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں یہ جو تعریفات ہیں, یہ جتنی بھی مخلوق کی جو تعریفیں ہیں, خوش ہوئے کہ اور خوش ہو رہے ہیں کہ واہ واہ واہ, ارے جی ہمیں تو فلاں کا ایک آدمی تھا نا, وہ نماز, اس سے کوئی ملنے کے لیے گیا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں تحیات میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس حالت میں اب وہ دو بیٹھے ہیں, وہ ملانے لے گیا, صاحب یہ جو صاحب ہے نا یہ بڑا تحجد گزار ہے, اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور جو ہے وہ ہر سال زکات بھی بڑی مدرسے میں دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور نفلی روزے بھی بہت رکھتے ہیں. اب وہ آدمی جو تھا وہ تیار میں بیٹھا تھا, وہ سن رہا تھا, اب وہ خاموش ہو گیا, پوچھے پیچھے مڑ کر کہتا ہے میں نے حج بھی کیا ہوا ہے, پھر دوبارہ بیٹھ. تو یہ جو ہم خوش ہوتے ہیں کیا کوئی تعریف کرے ہماری, ماں رومی یہی فرماتے ہیں یہی جو تعریف ہے اسی سے تو نفس موٹا ہوتا ہے, یہ جو مخلوق کی تعریف ہے نا اسی سے تو نفس موٹا ہوتا ہے. واہ واہ سن رہے ہیں کہ وہ اور کہو بھائی ہاں کیا کہا, کس نے کیا کہا, کتنی تعریف کی. ہاں میرے دوستو یہ چیز ہمارے کام آنے والی تھی, یہ چیز ہمارے کام آنے والی تھی. اللہ تعالیٰ کو حاضری پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے. اسی لیے سرور عالم ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اس سے پہلے ایک مضمون اور یاد آیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا يدخل الجنہ, ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا, من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ یہ تکبر ایسا ہے جیسے ایٹم بم, تکبر ایسا ہے جیسے ایٹم بم, ایسے سے نہ کرو, عادت ہے لیکن اس سے مضمون میں خلل پڑتا ہے. اب اگر اور پھر یہ عادت بن جائے تو کوئی نماز میں ایسا سا کرتے رہے تو امام صاحب سے مسئلہ پوچھے گا کہ اس کی نماز قائم رہتی کہ نہیں رہتی, ایسے ایسے کرنا, کھجلی کرنا, مونچھوں کو تاؤ دینا, کپڑوں کو درست کرنا, ایسی کوئی حرکت نہ کرے, فضول حرکت کوئی نہ کرے. پھر کیونکہ جو عادت پڑ جائے گی نا جس حرکت کی, وہ نماز میں بھی خود بخود کرے گا. جیسے بعضوں کو مونچھے کو تاؤ دینے کی عادت ہوتی ہے اور وہ پوری نماز میں یوں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی فرشتوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں تیری نماز قبول کرنی پڑے گی ہمیں.
فرشتوں کو بھی ایسے پاؤں دے کر ڈرا رہے ہیں. تو اس لیے میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں. تو جس کے دل میں میرے شیخ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کہ ایٹم جس تکبر کی مثال ایسی ہے جیسے ایٹم بم. امریکہ نے 1945 میں جاپان کے دو شہروں پر ایٹم بم گرایا تھا, ہیروشیما اور ناگاساکی. آج تک وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, آج تک وہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. آج تک اب بھی وہاں بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. اس ایٹم بم کا 60 سال گزر گئے لیکن آج تک وہاں بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ایٹم بم نے شہر کو تباہ کر دیا, اسی طرح سے شیطان یہ کبر کا ایٹم بم مارتا ہے. یہ کبر کا ایٹم بم مارتا ہے اور اس ایٹم بم سے وہ, چونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ شیطان اسی عمل کی وجہ سے مردود ہوا, تو اس کا آزمودہ ہے, اس کا آزمودہ ہے, آزمایا ہوا نسخہ ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ جس راستے سے میں ہلاک ہوا تو اسی راستے سے میں اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ تعالی سے دور کروں. وہ یہی مرض ڈالتا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں آخر ما یخرجو من رأس الصدیقین, کہ سب سے آخر میں جو اولیاء صدیقین کے مقام والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ولایت صدیقیت, ان کے آخر سے سب سے جو ان کے دماغ سے جو چیز نکلتی ہے وہ تکبر کا خناس ہے. سب سے آخر میں یہ نکلتا ہے اور یہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتا, نکلتا بھی بڑی مشکل سے ہے. لیکن آسان اس کا یہ ہے اور آسان اس کا تو معرومی فرماتے ہیں کہ عشق آشولہ اب کو چوبر فروغ, محبت کی چنگاری وہ چنگاری ہے کہ جب وہ بھڑکتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے, ہر سے جز معشوق باقی چنگا سو. تو محبوب اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات جتنا غیر اللہ ہے سب کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. عشق ہے ایسی بری بدبلا, عشق ہے ایسی بری بدبلا, دے سوا معشوق کے سب کو جلا. محبت جب ہوتی ہے میرے دوستو, یہ شیطان محبت سے محروم تھا. یہ ظالم عاشق نہیں تھا, یہ ظالم عاشق نہیں تھا, محبت سے محروم تھا. جس کو محبت نہیں تھی اس لیے اس نے اعتراض کیا. اور جس کو محبت ہوتی ہے, جس کو محبت ہوتی ہے وہ کبھی معترض نہیں بنتا, اس کے اندر اعتراض نہیں پیدا ہوتا. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس دو آدمی رہ سکتے ہیں, ایک وہ جو بلا کا عالم ہو, محقق ہو کہ اس کی ہر جزیات پر تک پر بھی نظر ہو. فرمائے اور ایسا مقام حاصل کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے, ہر ایک ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن فرمائے کہ دوسرا نسخہ آسان ہے, وہ یہ کہ عاشق بن جائے, محبت ہو جائے. کیونکہ محبت ایسی چیز ہے اس میں اعتراض نہیں ہوتا, محبت ایسی چیز ہے اعتراض نہیں ہوتا. اور میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا جو کمال ہے, کمال درجہ ہے, وہ انسانوں میں رکھا ہے, آدمیوں میں رکھا. ورنہ کسی درجے میں محبت جانوروں کو بھی حاصل ہے. لیکن دیکھیے ماں مرغی اپنے بچے سے محبت کب تک کرتی ہے؟ جب تک بچے چوزے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑی ہو جاتی ہے کہتے اب جاؤ. ایسے ہی کتے کا معاملہ ہے کہ کتیا بچوں سے کب تک ہے, جب دودھ پلانا تھوڑے دن رکھ لو اس کے بعد خود ہی لاپرواہ. یہی عالم ہے جانوروں کا. دادا محبت تو ہے ان میں لیکن وہ محبت بڑی محدود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو محبت کا مادہ رکھا, محبت کا مادہ میرے دوستو, یہ اتنی زبردست رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود محبت بھی حاصل کر سکتا ہے. یہ انسان میں رکھا اللہ تعالیٰ نے محبت کا مادہ. جانوروں میں, مخلوقات میں اس درجے کا مادہ کسی میں نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا. لہذا آدم علیہ السلام نے فوراً کیا فرمایا, کیا رکھ کیا؟ حالانکہ شیطان نے جو گمراہ کیا تو شیطان نے کہا تھا کہ دیکھو تم, میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم یہ دانا کھا لو تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. اور پھر ظالم نے پتہ کیا کیا؟ قسم کھائی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, کہ میں, اس نے قسم کھائی اور قسم بھی اللہ تعالیٰ کی کھائی
کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی نشہ سا کھا گیا, بس اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی آدم علیہ السلام بھی مست ہو گئے. لہٰذا وہ دھوکہ بھی کھایا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ کھایا. شیطان سے دھوکہ کھایا کس پر؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر. تو قسم کھا لیا تو اور کہیں کا بھی میں تم سے نصیحت, میں تمہارا خیر خواہوں, نصیحت کرو خیر خواہوں, اس بات پر دھوکہ کھا گئے. لیکن آدم علیہ السلام نے جب معافی مانگی اپنی خطا پر تو اس خطا پر یہ نہیں تعویل نہیں پیش کی کہ اس نے قسم کھائی تھی اور یہ کہا تھا اور کہا تھا. میرے شیخ نے واقعہ سنایا, فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک غلام تھا, وہ غلام اس سے محبت کرتا تھا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرے وہ بھی محبت کرتا ہے. محبت کا اثر دل پر ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے, کیونکہ ایک جانب نہیں ہوتی ہے, ایک طرفہ نہیں ہوتی, محبت جانبین کی طرف سے ہوتی ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یادیں یار آئی. لہذا وہ جو عاشق تھا غلام, اب بادشاہ کے جو وزرا تھے نوکری پیشہ تنخواہ لینے والے, وہ جلتے تھے کہ بادشاہ اس سے کیوں محبت کرتا ہے. اور بادشاہ بھی اس کو سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جلتے ہیں, یہ نوکر تو دریا کے کنارے جا رہے تھے. میرے مرشد نے فرمایا کہ بادشاہ نے بادشاہ کبھی دکھاتا ہے دیکھو عاشق لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور چونکہ غلام تھا تو وہ جو غلام تھا, بادشاہوں کے غلام بھی بڑے شاندار لباس میں ہوتے تھے, بادشاہوں کے غلام بھی بڑے شاندار لباس میں ہوتے تھے. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک غلام جا رہا تھا بڑے شاندار زرق برق خوب عمدہ لباس میں, تو اور بڑا اکڑ کر چل رہا تھا. تو ایک بزرگ اللہ والے تشریف لے جا رہے تھے, انہوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا اتنا اکڑ کر کیوں چلتا ہے, تو شکل سے غلام لگتا ہے, کیونکہ غلام کی شکل پتہ الگ ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کو رکھا تھا, غلام اور آزاد آدمی. اسی طرح جو بے پردہ گھومتی تھی نا وہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ غلام ہے, باندھی ہے, آزاد نہیں ہے. اب اس کے بعد ان بزرگ نے پوچھا کہ اس نے کہا اچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا بس پہچان لیا, لیکن ایک بات بتا تو اتنا اکڑ کر کیوں چل رہا ہے؟ اکڑ کر کیوں نہ چلوں, بادشاہ میرے بغیر روٹی نہیں کھاتا, میرے بغیر سوتا نہیں ہے, میرے بغیر روٹی نہیں کھاتا اور میرے بغیر سوتا نہیں ہے, تو کیسا کمال ہے میرا. ان بزرگ وہ کہتے کہا بادشاہ جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پہلے مجھے کھلاتا ہے تاکہ کھانے میں زہر نہ ہو, پہلے مجھ کو کھانا کھلاتا ہے. تو دیکھو بادشاہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا, اور میرے بغیر جب تک میں رات کو جاگوں جاگ کر اس کا پہرا نہ دوں, جاگ کر میں اس کا پہرا نہ دوں وہ سوتا نہیں ہے, کیونکہ بادشاہ کو کسی اور پر اعتماد نہیں ہے, وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے. بس میرے شیخ فرماتے ہیں اس بزرگ اللہ والے نے کہا کھینچی اور آہ کر کے فرمائے کہ تیرا بادشاہ تیرے بغیر کھاتا نہیں ہے, تیرے بغیر سوتا نہیں ہے, تو جا کر اس کی رکھوالی کرتا ہے, اور ایک میرا شاہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو میری رکھوالی کرتا ہے. میں سوتا ہوں وہ میری رکھوالی کرتا ہے, اس کو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی ہے. پوچھا ارے تیرا شاہ بادشاہ ایسا کون ہے؟ کہا یہ جو میرا بادشاہ ہے, یہ جو میرا شاہ ہے وہ احکم الحاکمین ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ہمارے کھانے سے بے نیاز ہے. ما اريد منهم من رزق, ہمارے ارادہ نہیں کہ ہم تم سے رزق جمع کریں گے یا تم سے کوئی تما اور لالچ ہوگی تمہاری عبادت اور بندگی سے, ہم کو ہمیں خود کھلاتا ہے, الٹا اپنے بندوں کو کھلاتا ہے, اپنے غلاموں کو کھلاتا ہے, ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے وہ جو غلام تھا, بادشاہ نے اس کے عشق کا امتحان کے لیے اس کو حکم فرمایا کہ دریا میں کود جا, لیکن خبردار تیرے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. اگر ہم جیسا ہو تو کہے گا بادشاہ سلامت خیر ہے, مجھے دماغ کے اسکرو آپ کے گیلے معلوم ہوتے ہیں. ایک آدمی دریا میں کودے اور پھر اس کے کپڑے گیلے نہ ہو؟
حضور آپ کو برین اسپیشلسٹ
نیورو سرجن یا نیورو فزیشن کے پاس جانا چاہیے، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس. دل میں سوچے گا بادشاہ کو کہے گا تو نہیں.
لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ غلام تھا، دریا میں کود گیا،
کپڑوں سمیت، شاندار لباس، شاندار لباس.
اور ہمارا تو کیا حال ہوتا ہے، اگر مسجد میں جو ہے کہیں تھوڑی سی مٹی بھی ہو نا تو وہاں تو کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ جی ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے. نماز میں بھی ہم اپنے کپڑوں کو درست کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے شکر.
یہ عالم ہے ہم لوگوں کا تو لباس. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ نے ایک زمانہ تھا حضرت بڑے شاندار لباس پہنتے تھے، اور توازن کا کیا عالم تھا، حضرت جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہاں پر ایک جگہ ایک کھڈا سا بن گیا تھا، وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا برسات کے زمانے میں. اب کوئی آدمی وہاں بیٹھتا نہیں تھا، پانی پاس تھا، وہ جگہ پاس تھی. اب جو حضرت دیکھا کوئی جگہ نہیں ہے وہیں جا کر بیٹھ گئے. بس میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو اس کے حقدار ہیں کہ اچھا لباس پہنے. ایک حکیم الامت نے سنایا میرے شیخ نے کہ ایک جگہ مسجد میں سب شہر میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بس سب نے نماز توڑ کر بھاگ گئے، بارش ہو گئی. ایک نواز صاحب بڑا شاندار لباس پہنے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھتے رہے، جیسی نماز پڑھتے تھے نماز کو مکمل کیا، پھر اس کے بعد اندر گئے. بس حکیم الامت نے کہا کیسی، اور فرمایا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ شاندار لباس پہنے، کہ جو اپنی لباس سے قیمت نہیں لگاتا. اور میرے شیخ نے فرمایا اگر تم لباس سے قیمت لگاتے بھی ہو کہ جی ہمیں لباس سے عزت ملے گی، کہ جی بڑا شاندار لباس پہنے کی عزت ملے گی، فرمایا اگر لباس سے عزت ملے گی تو لباس کو رات کو کھوٹے پر کرتا اتار کر ٹانگتے کی ہو تو کیا اپنی عزت اتار کے ٹانگ دی؟ اگر لباس سے عزت ہوتی تو کیا اپنی عزت کو اتار کے ٹانگ دیا؟ یہ لباس سے عزت حاصل کرنا یہ بہت آسان چیز ہے میرے دوست. تو اب اس بادشاہ نے غلام سے فرمایا کوچ جا لیکن کپڑے گیلے نہ ہو. بس غلام نے فوراً چھلانگ مار دی شاندار لباس سمیت، جب باہر نکلا پانی سے، وہاں بادشاہ نے تھوڑی دیر میں کہا چل باہر آ جا. جب پانی سے باہر نکلا بادشاہ نے کہا نانائے بے خدا کیوں تیرے کپڑے گیلے ہوئے، جبکہ ہم نے تجھے کہا تھا خبردار پانی میں کودا لیکن تیرے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. بس میرے شیخ نے سنایا، حضرت نے کر کے دکھایا، اس نے ہاتھ جوڑے، حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیتے. میرے شیخ فرماتے اس کو کہتے ہیں محبت، تعبیر نہیں دی جو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا اس کو کہتے ہیں محبت. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حج بھی جو ہے نا یہی عبادت ہے. آج کل حج کا زمانہ ہے، حجی حضرات ہم مکہ شریف کو روا دواں ہے، شادہ اور فرحا اور غزل خاں خوش و خرم جا رہے ہیں اپنے مولا کے پاس. فرمایا حکیم الامت تھانوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حج ہے تمام، اور جو دوسری عبادات ہے اس میں کچھ نہ کچھ عقل کو دخل ہے. جیسے نماز ہے، نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں جھک رہے ہیں تو انسان عقل کہتے کہتے لوگ بڑے آدمیوں کے سامنے دنیا میں بھی جھکتے ہیں، ایسے چالی پی رہے ہیں جو سجدہ بھی کرواتے ہیں تو ایک عقل اس کو کسی درجے میں تسلیم کر لیتی ہے. زکات دینا کافر بھی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے غریبوں کو مال وہ بھی دیتا ہے، یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. کھانا پینا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے گھنٹے نہ کھاؤ تاکہ شوگر چیک کرنی ہے تو تمہاری فاسٹنگ میں شوگر چیک کریں گے، عقل یہ بھی ایک سمجھ میں آ جاتی ہے. جتنی عبادات ہے کچھ نہ کچھ عقل میں آئی جاتی ہے. لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ حج کی جو ابتدا سے انتہا تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا، عقل تو اس کو تول ہی نہیں سکتی. لو جی بادشاہ سلامت کو حکم ہو رہا ہے چلو اپنے کپڑے اتارو، اب دو کپڑے بنائے جا رہے ہیں، واہ اب کہا کہ اب تمام عاشق ایک لباس میں آ جائیں، اب کوئی فرق نہیں ہوگا، اب تمام عاشق ایک کپڑا اوپر ایک کپڑا نیچے. اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر دھوتی بھی نہیں پہنی ہوتی، کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی بھر دھوتی نہیں پہنی ہوتی، اب وہ جب دھوتی پہنتے ہیں اور پھر دھوتی کو سنبھالتے ہیں وہ بھی ایک عجیب تماشا ہوتا ہے، اچھل اچھل کے بےچارے. اور وہ چلنا، اس سے چلنا مشکل، کیوں زندگی بھر پہنی رہی تو اب وہ کیا لو جی دھوتی پہنائی جا رہی ہے، کتنے ایسے لوگ زندگی بھر نہیں لیکن حج میں جو لونگی مانو اوپر مہنگے ہو گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پسند ہی نہیں کرتے بنیان کے بغیر, بنیان کم سے کم ہو ورنہ لباس کے بغیر باہر نہیں نکلتے. لو جی اللہ میاں نے وہ چادر لٹک رہی ہے, واہ واہ کیا عقل, کہا ہے بھائی عقل اڑ گئی, ٹوپی اتروا دی, تیل کنگھی نہیں کی جاتے, خوشبو مت لگاؤ, بس تم عاشق بنو, معشوق بننے کی ساری ادا چھوڑ دو کیونکہ تمہاری محبت کی ٹریننگ اور تربیت ہو رہی ہے, عاشقانہ تربیت ہو رہی ہے. اب اس کے بعد گھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں کہ گھر کیا ہے, کچھ نہیں, دیوار پر نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن چکر لگا رہا ہے, نعرے بھی لگا رہے ہیں, چکر ثواب کی حالت میں نہیں, لبیک اللہم لبیک, اے میرے مولا, اے میرے محبوب, میں حاضر ہوں میرے مولا, اور آپ کے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے, محبت میں شرکت نہیں ہے. تو میرے دوستو اب چکر لگا رہے ہیں, ملتزم کو چوم رہا ہے, ملتزم سے چپکا ہوا ہے, حجر اسود کا بوسا دے رہا ہے, کیا عجیب ہے. ادھر دو رکعت پڑی آب زمزم, اب آب زمزم انسان کے اوپر پانی گرتے ہیں ذرا کپڑے میں, کہتے ہیں اس کو عجیب بے چینی ہونے لگتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اب وہ آب زمزم پہ کیا ہے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, او جی مست ہو رہے, پی رہے, اوپر ڈال رہے, چہرے پر مل رہے, کیسا سوچتے ہیں کوئی ہے. اب صحیح اس کے بعد چلے گئے صحیح پہ, یہ دورے چلے جا رہے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں بی بی حجرہ تو جو بھاگی تھی ان کی تو ضرورت تھی نا, ان کی تو ضرورت تھی, ہماری کیا, لیکن نہیں ان کی یہ ادا پسند آگی, چلو تم بھی چکر لگاؤ, تمہاری عقل کو روندا جائے گا پاؤں تلے, عقل کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے, عقل کی تھجیاں اڑ رہی ہیں, پرخشے اڑ رہے ہیں عقل کے. بارہویں فرماتے ہیں عاشقم من برفن دیوانگی, میں تو دیوانی کی فن پر عاشق ہوں, اور تیرم الفرنگ و فردان کی, یہ عقل پرستی اور یہ جو ہے اپنی تدویرات, اور یہ ارے سب ان کو سائف ہے, بس محبت کرو, محبت کا فن. فرماتے ہیں میں تو اس فن پر عاشق ہوں. پھر اس کے بعد اب اس کے بعد بھیج دیا مینا میں, وہاں سے بھیج دیا عرفات میں, کچھ نہیں ہے خیمے آپ ہی لگے ہوئے, کوئی نہیں. اس کے بعد عرفات سے بھیجیے رات گزارنے کے لیے, اب محبوب کے پاس جاؤ مزدلفہ میں, پھر مینا میں کنکریاں کنکریاں کیا ہے. اب اس وقت میں وہ چپکے کہ جی میں تو پاکستان سے اتنا دور سے آیا ہوں, میں تو اللہ میاں کا گھر نہیں چھوڑوں گا, اللہ ملے گا اس کو, سب حاجی عرفات میں ہیں, سب حاجی عرفات میں ہیں, اور وہ اللہ میاں گھر سے یار بہت چکر لگاؤں گا, اب تو میں 100 طواف کروں گا, 100 طواف, اللہ ملے گا اس کو آپ گھر سے چپکنے سے. کل آج تو خوب ملتظم, خوب حضرت سن کے خوب چمے لوں گا, خوب بوسے لوں گا, خوب ملتظم چپوں گا, خوب حکیم کے اندر نمازیں پڑھوں گا, اور خوب چکر لگاؤں گا طواف. آج تو کوئی حاجی نہیں ہے, سارے گئے ہوئے واپس, آج تو مزہ آ گیا, آپ محل سے چپکا ہوا. ارے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب اس کو اللہ نہیں ملے گا, کیوں, کیونکہ اب بادشاہ نے اپنا خیمہ لگا دیا عرفات کے میدان میں, اب معافی نامہ عرفات سے ملے گا. اب تم گھر سے چپکے رہو, بادشاہ تو ہے نہیں, اب بادشاہ کا خیمہ وہاں لگا ہوا ہے, پھر رات کو خیمہ بادشاہ مزدلفہ میں لگا رہا ہے, پھر مینا میں قیام کروا رہا ہے, اب تم کتنے گھر سے چپکو, کتنا وہ کرو, لیکن تم کو اللہ وہاں سے نہیں ملے گا. بتائیں کیسا عشق تھا, کیا بالکل عاشقانہ عبادت, عقل کی دھجیاں اڑ گئیں. بس میرے شیخ فرماتے ہیں کام بنے گا محبت سے, کام بنے گا محبت سے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مرتد کے مقابلے میں, بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی آدمی دین سے بے وفا ہوا تو یاد رکھنا, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ ایک عاشقوں کی قوم جائے گا, وہ کہتے یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے صدقے میں. تو اللہ تعالیٰ محبت, میرے دوستو پتا چلا کہ مرتد جو مردود ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کیا, پتا چلا اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے, اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے, اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے, کیونکہ بے وفاؤں کے مقابلے میں اگر بے وفا لائے جاتے تو مقابلہ کیا ہوا جناب, مقابل ویسا ہی لایا جاتا ہے, بے وفا کے مقابلے میں با وفا کو لے کر آیا اللہ تعالیٰ, اور وہ کون لوگ ہیں, اہل محبت, اہل محبت ہے با وفا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبر ہے, اتنا سب مردود, یہ جو شیطان تھا مردود, اس نے جس راستے سے, جس راستے سے ہلاک ہوا, یہی مہلک مرض ہم کو بھی ڈالتا ہے. ارے تم تو بہت بڑی چیز ہو, تو چیز بڑی ہے مست مست, ارے تو بڑی چیز ہے, ارے تیرا علم کیا کہنا بھائی, تیرا درس, تیرا مطالعہ, کیسی زبان عربی سرپر اکبر عبارتیں پڑھتا ہے. ارے بھائی تو بڑی چیز ہے, کتنی چیزیں یاد, کتنی کتابیں پڑھ ڈالی, کتنی چیزیں کھنگال ڈالی, کیا علم ہے. ارے تیری تو کیا تقریر ہے, ارے تیری تو کیا قرات ہے, تیرا تو کیا مال ہے, کتنے تقریروں میں چیزیں لگائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں, دیکھو یہ سوال پوچھتے نا کہ آپ نے کتنا وقت لگایا, تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ سوال پوچھو بھی مت, کوئی پوچھے تو اس کو بتاؤ مت, کوئی پوچھے تو اس کو بتاؤ بھی مت, کیونکہ مقصد اور رضا یہ ہے کہ ذرا پتا چلے اگر اس نے تھوڑا کم وقت لگایا تو میں حاوی آ جاؤں گا اس پر. اور ہم یہ ہوتا ہے بزرگ, یہ بھی ہوتا ہے کہ تم نے بزرگوں کی صحبت میں کتنا رہے, وہ کہتا ہے میں 5 سال, اچھا اور میں تو 8 سال سے رہتا ہوں, مطلب ہے روک ڈالنا. تو بتائیے یہ مقصد یہ ہوتا ہے, جو نفس اندر چھپا ہوا ہے نا وہ اصل میں یہ چھپا ہوا ہے کہ اگر پتا چلے اس نے مجھ سے زیادہ لگایا تو اب تو ہم جھک جائیں گے اس کے سامنے, لیکن اگر میں آ گیا تو پھر بتاؤں گا بیٹا میں پرانا ہوں دادا, میں پرانا پاپی ہوں. وہ پھر اتنا یہ ہوتا ہے مقصد. اس لیے میرے دوستو منع فرمایا بزرگوں نے, نہ یہ تو سوال پوچھنا ہی حماقت ہے, یہ سوال تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ کتنا وقت لگایا. ایک دفعہ ایک صاحب تھے ہمارے پیر بھائی, تو ان سے کوئی صاحب باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت کے ساتھ کتنے عمرے کی ہیں. ابھی وہ کچھ کہنے لگے تھے, حضرت نے خبردار خاموش بتانا مت, وہ بولنے لگے تھے. حضرت نے فرمایا کہ تم نے جو وقت لگایا, جو شیخ کے ساتھ وقت گزارا, مخلوق کو بتانے کے لیے نہیں گزارا, اللہ کے لیے گزارا ہے, اور معلوم بھی نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. اصل تو چیز یہ ہے کہ میرے دوستوں معلوم بھی نہیں کہ قبول بھی ہے کہ نہیں. ہم تو بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ واہ 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 جی یہ ہوگا اور وہ جی وہ. ایک آدمی تھا نا وہ حج کر کے آیا, تو کسی نے ملاقات میں پوچھا بھائی تمہارا نام, اس نے کہا حاجی رفیق, اس نے پوچھا تمہارا نام, اس نے کہا نمازی شفیق, اس نے کہا ہے یہ کیا بات ہوئی, اس نے پوچھا تم نے کتنے حج کیے, اس نے کہا ایک حج کیا, کہا تم نے ایک حج کیا اور اپنے کو کہتے ہو نا حاجی شفیق رفیق, میں تو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں, میں کیوں نہ بولوں نمازی شفیق, اور میں کیوں نہ بولوں روزے دار, میں کیوں نہ بولوں زکاتی, کبھی سنا کسی کو روزے داری یا زکاتی یا نمازی. تو یہ کیا بات ہے, زندگی میں ایک حج کیا, زندگی میں ایک حج کیا, اور اگر کسی نے حاجی صاحب نہیں بولا ناراض ہو گئے, پر اس سے تو آئندہ جانا ہی نہیں ہے اس کے گھر پہ, اس نے مجھے حاجی کیوں نہیں بولا. عجیب معاملہ ہے جناب. اس لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے تھے تو حضرت نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے ہم مجھ کو اور میرے قافلے والوں کو کوئی حاجی نہ کہے, یہ حضرت نے دعا مانگی تھی. اس زمانے میں حج بڑا مشکل بھی ہوتا تھا, تو اللہ کی شان حضرت کو سب کچھ لکھا جاتا ہے لیکن حاجی نہیں لکھتا کوئی. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت, اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ حاجی کوئی نہیں لکھتا, کتنی کتابیں آپ پڑھ ڈالیں پھر آپ کو حاجی لکھا ہوا میں نے نہیں دیکھا. اپنی نظر کے مطابق حج کا ذکر ہے لیکن کبھی آج تک نہیں ہوگا حاجی سید احمد شہید. حضرت نے دعا مانگی تھی اور بات بھی یہی ہے. اچھا اب اب یہ تو عالم آج کل یہ ہے, ہمارا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ جس نے حج نہیں کیا ہوتا وہ بھی اپنے کے ساتھ حاجی لگا دیتا ہے. یہ سچا بات ہے. میں اپنی مسجد کا ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا حاجی فلاں, میں جیسے عبد القدیر مان لو اللہ کا ایک بندہ, قدیر قدیر کا بندہ اللہ تعالیٰ کا. تو اچھا مجھے کوئی خیال آیا تھا آپ نے حج کیا, نہیں حج تو نہیں کیا. میں نے کہا پھر آپ اپنے آپ نام کے ساتھ حاجی کیوں لگاتے ہیں, لوگ لگ کہتے ہیں مجھے. میں نے کہا اگر آپ کو کوئی الو کہتے تو اپنے نام کے الو بھی لگائیں گے. آخر یہ تو تم دھوکہ دے رہے ہو مخلوق کو. ایک تو تھا وہ ریا کہ حج کا اپنے کو کہنا ریا جیسے, اور اوپر سے حج کیا نہیں ہے اور پھر کہتے پھر رہے حجی, تو یہ تو دھوکہ ہے دھوکہ. اور فون کریں گے جی کون بات کر رہے ہیں, بتا دینا حضرت صاحب کا فون آیا تھا, بتا دینا حافظ صاحب نے فون کیا تھا, بتا دینا قاری صاحب نے فون کیا تھا, اور بتا دینا مولانا صاحب کا فون آیا تھا. اپنے منہ سے کہتے اپنے کو, یہ کیا ہے میرے دوستو, تاکہ پتا چلے ہم بھی مولانا ہیں, ہم بھی قاری صاحب ہیں, بڑے قاری صاحب, بتا دینا بڑے قاری صاحب کا فون آیا تھا, ایسا ہے اس کا. یہ کیا ہے میرے دوستو, یہ مخلوق سے تعریف چاہنا. جو مخلوق سے تعریف چاہے گا, عزت چاہے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت سے محروم رہے گا, اور جو اپنے توازو مٹائے گا اسی کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے, رفعت عطا فرمائیں گے. اب توازو کیا ہے, اب یہ سن لیجئے مضمون. تاکہ پتا چلے کہ تواضع کی حقیقت کیا ہے، تواضع کی حقیقت کیا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث شریف بیان کر فرمائی، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی گاڑی رکھتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے اور اچھا موبائل رکھتا ہے، ضرورت کی ہے، اچھا مکان بناتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی کبر ہے؟ کہ اچھا لباس ہے، اچھی چیز ہے، کھانے کو اچھا چیز جاتا ہے کھانے کو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتے ہیں، لہذا اچھا لباس پہننا. لیکن میرے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی لباس اچھا پہنو، ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا. اگر پگڑی پہنو تو اپنے کو مولانا صاحب نہ سمجھنا. اگر رومال کندھے پہ ڈال لیا، جیسے مدرسے میں داخل ہوئے بس رومال کندھے پہ آیا، ایک چلا لگایا رومال کندھے پہ آ گیا، یا دین کے کسی بھی اس میں رومال، اور پھر ایسے اس کو بھی اسٹائل ہوتا ہے، ایسے اٹھا کے کیوں ڈالا جاتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے نا اس کا بھی، کہ پتا چلے جی بڑے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو جتنا بڑا بے وقوف ہوتا ہے وہ اتنا بڑا متکبر ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا بے وقوف ہوتا ہے. کیونکہ کمال تو اس کا ہے نہیں، اس کمال کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے، آدمی ہے. اب ایک آدمی، جیسے ایک مثال اللہ تعالی نے عطا فرمائی، ایک آدمی کیا کرائے کی گاڑی لے کر آ گیا، ٹوڈی کرونا کرائے کی، جیسے شادیوں میں لاتے نا ٹوٹی کرولا کرائے پر، اب اس کو سجا سنوار کے لائے تو دو دس آپ کی طرح ٹور سے نکلتے کرائے کی گاڑی پہ، وہ جی ٹور ہے، وہ جی آیا وہ ٹوٹی پہ آیا جی، بڑی واہ بھائی واہ، اگلے دن دیکھو گے بےچارا سائیکل میں جا رہا ہوگا، کیونکہ کرایہ پورا ہو گیا، اب لاؤ بھائی اب سائیکل میں چلے بھی جا رہے سائیکل پہ. کیا عارضی عزت ہوئی نا، اب اس کو کوئی کہے گا ٹوٹی پر بیٹھ کر وہ اپنا کمال دکھائے گا، وہ جی میں ٹوٹی کرولا پہ آیا ہوں، تو جس کو معلوم ہوگا کرایہ کی لائے گا، ابھی ابھی بس کر یار، پتا ہے کرایہ کی لائے تو بس کر یار، پتا ہے وہ فلاں سے کرایہ کے پہ لائے، ابھی تیری کرایہ کی گاڑی ٹائر ٹائر پنکچر ہو گیا. تو آپ بتائیے، جو آدمی کرایہ کی گاڑی کو اپنا کمال سمجھے اس کو کوئی عقلمند بولے گا؟ اے بھائی مجھے پتا ہے تو سائیکل میں روزانہ جاتا ہے، کیا تو ٹوٹی کرولا پر، جیسے حکیم الامت نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے کسی گاؤں گیا، تو اس نے دوست نے کہا یار اچھا آ گئے، لیکن میں بات کرتی ہوں میں ایک جگہ کام سے جا رہا ہوں، اگر وقت ہو تو تم بھی چلو میرے ساتھ، دو تین گاؤں میں جانا ہے. اس نے کہا چلو تمہیں چلتے ہیں. اس نے کہا دیکھ لیا میرے کپڑے تو اچھے نہیں ہیں، خراب ہو. کہا اچھا چلو میرے پاس ایک چادر ہے دو شالا، وہ تم رکھ لو، وہ اوڑھ لینا کپڑے نیچے چھپ جائیں گے. اب تو چادر اوڑا چادر اوڑی اور چل پڑے. ایک مسئلہ یاد رکھے، سردی میں زمانہ آ گیا، ٹکرے چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے مرد کے لیے. کب؟ جب کھڑا ہو، جب چل رہا ہو، ان دو حالت میں. اگر بیٹھے ہوئے اور لیٹے میں ٹکنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح موزا، وہ لباس جو نیچے سے آ رہا ہے اس سے ٹکنا چھپ جائے سردی ہے، انسان پاؤں میں ٹھنڈک لگتی ہے، وہ لباس وہ پہن لے اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. چمڑے کا موزہ پہنے ماشاء اللہ اس پر مسا کرے، یہ تو ہمارے اہل سنت کی خصوصیات میں سے چمڑے کو مسا کرنا. تو اب اسی طرح سردی میں چادر اوڑھی جاتی ہے، تو جو چادر ہے وہ بھی ٹکنے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. اس مسئلے کو مستحضر کرانا ضروری تھا. چادر پہنتا ہے ٹھیک ہے، سردی ہے بالکل، لیکن وہ چادر بھی ٹکنے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، مردوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے. اب اس کے بعد تو اب وہ اس نے چادر لی، اب اگلے گاؤں میں گئے، السلام آئیے جناب تشریف لگی، کہیے کہیے میرا دوست ہے فلاں فلاں جگہ سے آیا ہے، تو میں اس سے آپ سے چلے اور یہ جو چادر اس نے پہنی ہے نا وہ میری ہے. اب وہ تو بڑا غصہ تو آیا، ہم سب کے بیٹھا سے باہر نکلے چادر سے، میری چادر مجھ کو نہیں چاہیے. یار کیا ہو گیا؟ کہا یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ چادر میری ہے، تم نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میری بے عزتی کر دی. اچھا یار غلط ہوئے معاف کر دے، چل گئی. اچھا اب دوسری جگہ گئے وہاں ملنے کے لیے، کہا یہ میرے دوست ہیں فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں اور یہ چادر ان کی ہے. اب اس کے بعد اور وہ پھر سب کے بیٹھا، اب اس نے پھر باہر نکلے، پھر چادر اٹھا کے منہ پہ ماری، لے رکھ نہیں چاہیے تیری چادر. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ میں نے یہ تم نے کیوں بتایا کہ چادر کا فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
انہوں نے کہتا ہے یار بھائی میرا بھائی معاف کر دے یار غلطی ہوگی. آپ تیسری جگہ گئے وہاں بیٹھے چائے وائے پیے, یہ میرے دوست ہیں فرا بنا لے آتا ہے اور چادر کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو میرے دوستو جب انسان ابو کرائے کی گاڑی ہے اور اس میں بڑی چھان سے ٹور سے گھوم رہا ہے تو کیا کہے گا ہر آدمی ابھی بھائی زیادہ عقل مت دکھا, یہ تیری تھوڑی ہے, ابھی تو دو گھنٹے بعد تجھے واپس کر دیے, تو موٹر سائیکل پر جو ویلیاں لگا رہے ہیں اسکریچے مار رہے ہیں تو یہ تیری تو دو گھنٹے تیرے پاس ہے, اس کے بعد تیری نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے میرے دوستو دنیا کے جتنے کمالات ہیں, مال ہو, کار ہو, کاروبار ہو, یہ سب عارضی کمالات ہیں. یہ جتنے کمالات ہیں میرے دوستو یہ سب عارضی کمالات ہیں. ان کمالات کو دائمی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کمالات کی پر ہم آخرت کا بھی مدار, بلکہ یہ تو غفلت کی نشانی ہے, یہ تو غفلت ہے کہ وہ کمال اور آج صبر میں تیری جانے کو نہیں. حضرت سلطان مزوب فرماتے رحمت اللہ نے آل اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. جو زامل قبر قبر میں تیرا کوئی یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تجھ سے خبردار نہیں. لانا یہ جتنے کمالات آپ کی لانا جائز ہے, لیکن ان جیسے اچھی گاڑی رکھتا ہے بالکل جائز ہے, لیکن یہ اپنی گاڑی سے اپنی قیمت نہ لگائے, گاڑی سے اپنی قیمت نہ لگائے. اور اچھا موبائل ہے, ایئر کنڈیشن ہے, شامی کباب ہے, مکان ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں, سب ٹھیک ہے, راحت کا رکھ سکتا ہے بالکل, لیکن قیمت نہ لگائے اس سے, اس سے اپنی قیمت نہ لگائے, نہ علم سے, نہ عبادت سے, نہ دنیا کے کسی کمال سے, نہ دین کے شعبے میں کام کرنے سے کہ میں فلاں فلاں اور فلاں ایسا چنا اور چنی, کسی سے اپنا اسے یہ سب نہ لگوایا میرے دوستو. تو پھر آپ نے فرمایا اب تک اب بات جو پیش کی تھی میں نے کہ توازو, توازو کیسے پیدا ہوگی, توازو کے دو چیز آپ نے فرمایا کبر بدر الحق, تکبر کیا ہے حق بات کو چھپانا, وزمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق بات کیا ہے, اب توازو کیا ہے, اب کبر کی عزت توازو ہے, توازو ہوگی تو تکبر نہیں ہوگا, کیونکہ توازو نور ہے روشنی ہے اور تکبر اندھیرا ہے ظلمت ہے. تو جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا بھائی, اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اس کا مطلب روشنی نہیں ہے. لہذا جہاں تکبر ہوگا وہاں توازو نہیں ہے, اور جہاں توازو ہوگی وہاں تکبر نہیں ہے. اب توازو کیا ہے, دو چیزیں ہیں, وہ جو چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہیں. نمبر ایک آپ نے کیا فرمایا, بطر الحق بات کو چھپانا, کہ بتا دیا مسئلہ ایسے ہے, بزرگوں کا طریقہ ایسے ہے. وہ جی میں نہ مانوں, بھائی صاحب آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے تو ذرا وہ ابھی گاڑی آنے والی ہے, یہ رستہ ہے, آپ مہربانی کریں گاڑی اٹھا. وہ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں, بولا کیسے ہے نا, یہ تو ہمارا آئیڈن کی. اب آج کل تو اللہ پناہ میں رکھے مسلمان کا یہ عالم, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو تکبر ایسی خطرناک چیز ہے کہ بندے کو اللہ سے لڑا دیتا ہے. شیطان نے نا اعتراض کرتی ہے, شیطان نے بھی امتی نبی سے لڑ جاتا ہے, امتی اور شاگرد استاد سے لڑ جاتا ہے, مرید شیخ سے لڑ جاتا ہے, مسلمان بھائی بھائی سے لڑتا ہے, بیٹا باپ سے لڑ جاتا ہے, بیوی شوہر سے لڑ جاتی ہے, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے وہ اسی وجہ سے, یہ تکبر کی وجہ سے. اب آپ تماشا تو آئے دن ہم روڈوں میں دیکھتے ہیں. ایک وقت ہمیں بھی یاد ہے, میں نے مجھے بھی اپنے بچپن کا یاد ہے, اگر کسی سے غلطی سے کوئی گاڑی واڑی لگ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا, بھائی معاف کرنا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, چلو یار تھوڑی سی غلطی سے ہوئی کوئی بات نہیں, دیکھتے تھے نا. اور آج کل کیا خیال ہے, اگر لگ جائے اس تو بات تو باہر نہ باہر نکلیں گے, اور ایسی اوئے مول مول میں بتا دوں, اوئے آجا آجا کیسا ہوتا ہے جیب تماشا, ایک مسلمان کتا ہر یہ کیا ہے میرے دوست, وجہ کیا ہے, وہ جو تکبر ہے نا وہ کہتا ہے پھجکتا ہے مار اس کو, تو اتنا بڑا آدمی یہ تجھے ایسا تیری گاڑی کو ٹکر ماری. حالانکہ اگر ٹینک دیکھے پڑا بھی نہیں ہوتا ٹینک, کتنے ایسی چیزیں ٹینک ہوتا بھی نہیں ہے میرے دوست کو, لیکن اور پھر اترتے بھی شان سے گاڑی سے اتریں گے, جیسے ہیرو ہوتا ہے نا ہیرو, گاڑی کھولا موبائل نکالا ایسے ہوتا نا, یہ کیا یہ ساری حرکتیں, یہ حرکات اور سکنات, یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے دیکھو تکبر ہے اس کے اندر سارا وہ حرکات. اور بعض مرتبہ حکیم الامت فرماتے ہیں تکبر بصورت توازو بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں تو بہت ہی ناچیز ہوں، حقیر ہوں، بہت ہی ذلیل ہوں، کمینہ ہوں، ایسے
بس. حضرت حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی ہمت کر کے بس کہہ دے حضرت واقعی آپ بہت ذلیل ہیں، بڑے کمینے ہیں آپ، فرماتے ہیں کوئی ہمت کر کے کہہ دے بس، پھر اس کے بعد دیکھو اور باپ فرماتے ہیں یہ جو تکبر ہے نا، بعض مرتبہ صورتاً تواضع ہوتا ہے، صورتاً تواضع. حضرت ڈاکٹر عبد الحساب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلافہ میں سے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت حافظ عبد الرشید صاحب کی مسجد ہے نا بنسول پر، وہ جامع کلاس کی طرف باب الاسلام، ہاں اس مسجد میں حضرت تشریف لے گئے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تمہارے ایک نوجوان کو دیکھا، نماز ابھی کا وقت نہیں تھا، ایک نوجوان کو دیکھا ایسی خوشو سے خوشو سے نماز. اچھا خوشو خوشو میں سن لیجیے جناب، ہاں دیکھو یہ آگے خود ہی الفاظ، ہم اکثر یہ علماء سے الفاظ سنتے رہتے ہیں اور استعمال کرتے بھی رہتے ہیں، جی دعا کرو خوشو خوشو نصیب ہو جائے. علماء بھی اس سے بھی سنتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو خوشو کے ساتھ اور خوشو کے ساتھ، یہ الفاظ ہمارے یہاں مستعمل ہیں، خوب استعمال ہوتے ہیں. لیکن الفاظ تو ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حضرت ہیں، اتنی آسان میں سمجھایا کہ بس عام فہم الفاظ میں فرمایا، عضو نام ہے اپنے اعضا ظاہری اعضا کو حرکت نہ دینے کا، جیسے نماز پڑھے یہ جو حرکت ہو رہی ہے نا میرے دوستو، یہ خلاف خضوع ہے. یہ جو جس حرکت کر رہا ہے، کھجلیاں یوں یوں کی جا رہی ہیں، یا ایسے ایسے بار بار تو وہ ایک ٹانگ پر یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے یوں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نماز کی جیب میں جو حرکات ہوتی ہے جو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سب تو یہ خلاف خضوع ہے. اس کا مطلب یہ جس کا جو جس حرکت کر رہا ہے، اعضا جو حرکت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کو خضوع حاصل نہیں ہے. اور خضوع کیا ہے؟ ساکن ہو جائے بالکل. پھر بات کر رہے یہ بول رہے، چکن کھاتا ہے یہ کھاتا ہے، پھر کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ خضوع ہے کیا کہ اعضا اعضا جو ظاہر ہے ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری، یہ حرکت نہ کرے، یہ حرکت نہ کرے. تو یہ کیا ہوا؟ خضوع. اور خشوع کیا ہے؟ کہ ہمارے دل بھی اللہ تعالی کے حضور میں پیش ہو. ایسا نہیں ہے کہ نماز میں اور دل تو لگا ہوا ہے کہ بیوی نے یہ کہا تھا اس سے اتنے پیسے لینے ہیں فلاں سے، یار اس نے مجھے 10 روپے دیے تھے، باقی پیسے کہاں گئے؟ اب نماز میں یہ خیال چل رہے جناب، یار یہ ہے ہم لوگوں کا یہ حال ہے بھائی، یہ حال ہے ارے اس نے تو پیسے کا بولا تھا، ارے یار میں تو بھول گیا، اب نماز میں یاد آ رہا ہے، نماز اب تو نماز کا برا حال ہو گیا. پھر سارے جو ہے وہ نماز کا بس جلدی جلدی ٹکرے مارو بھاگو، ارے بھائی وہ پیسے میرا موبائل تیرے پاس رہ گیا، یہ پتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ تو غائب ہو جائے گا، اب نماز کا یہ عالم ہے میرے دوست. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو خوشی حاصل نہیں ہے. خوشی کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ ہمارا دل کہیں جائے گا نہیں، دل کا کام تو ہے وہ تو سیر کرنے پتا نہیں کہاں کہاں جائے گا. جیسے اگر کوئی فلم دیکھی آپ، فلم میں ہیروئن کا خیال پکا رہے ہیں، یار اگر میں بھی ہیرو ہوتا تو کیا ہوتا، یہاں تو میں ریڑھی چلا رہا ہوں، وہاں اگر ہیرو ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اور جو حسینوں کو، عورتوں کو جو دیکھ رہا ہے سڑک پہ چلنے والیوں کو، نماز میں اس کا خیال پکا رہا ہے، سجدے میں اس کے خیال پکا رہا ہے، اور فلاں فلاں اپنے رشتے دار بھی اور بچپن کے واقعات اور یہ واقعات اور وہ واقعات، وہ سب دلے دل میں نماز کی حالت میں خیال پکا رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس کو خوشی حاصل نہیں ہے. اب دل کیا ہو؟ کہ دل جائے گا خیال کہیں، دل جائے گا لیکن کیا کرے، فوراً دل کو پکڑ کے نماز میں جائے. ایسا نہیں ہے کہ خیال نہیں آئے گا، یاد رکھیں کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے خیال ہی نہ آئے، تو میرے دوستوں خیال کا آنا تو بشریت کی تقاضا ہے، یہ تقاضا بشریت ہے، خیال ہم کو آئے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں لیکن تم ایسے رہو جیسے سپر ہائی وے، کہ سپر ہائی وے پہ ٹرک بھی چلتا ہے، گدھا گاڑی بھی چلتی ہے، کتا بھی دوڑتا ہے، بکری کا ریوڑ بھی جاتا ہے، سائیکل والا بھی گزرتا ہے، ڈمپر ٹرالر بھی جاتا ہے، لیکن آپ کو جو لاہور پر منزل پر جانا ہے، رائمنڈ کے اجتماع میں گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، اب اسی آپ اپنی منزل قطع کرو. آپ کو کس کس کرنا ہے، کئی جانور کھڑا نظر آئے گا،
کوئی پیشاب کرتا نظر آئے گا، کیا کیا معاملات نظر آئیں گے، لیکن جس کو اپنی منزل پر جانا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی اپنی منزل پر چلو، لہٰذا خیالات آئے اپنا کام میں لگا رہے. خیالات کا علاج یہی ہے. حکیم الامت کی ایک بات کو خواجہ صاحب نے اپنے شعر میں پیش کیا، طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک. طبیعت کی روح یعنی تقاضا ہو رہا ہے کہ میں گناہ کر لوں، نافرمانی کر لوں، خیالات پکا لوں. فرماتے طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سطح گزر جائے گی. پھر فرماتے ہیں ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. بس ذرا سا تم اپنی توجہ کو، فلسفے کا اعتقاد ہے کہ النفس نفس النفس لا توجہ الى شیئین فی آن واحد، کہ نفس ایک وقت میں دو جگہ متوجہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی خیال رہے گا. اگر ہم نماز میں یوں کریں کہ الفاظ کی طرف دھیان دے دیں، الفاظ کی طرف کہ الحمد، کیا آپ مخارج کا خیال کریں، قرآن مجید ہے الحمد للہ رب العالمین. مطالب اگر ہم نے علماء سے مطلب سیکھ لیں، روزانہ کا ایک آیت کا مطلب بھی سیکھ لیں، تو میرے دوستو 7 دن میں وہ سورہ فاتحہ ہو جائے گی مکمل. اس طرح تھوڑی تھوڑی ہم الفاظ سیکھ لیں کہ ثنا کے سبحانک اللہم و بحمدک سبحان رب العظیم سبحان رب العالی تحیات، ان کے معنی کیا ہیں. جب معنی ہو جائے گی تو معنی کا استحضار رہے گا، تو پھر ہمارا ذہن خود ہی اسی طرح لگ جائے گا. تو پھر وہ جو خیال ہم شکایت کرتے ہیں جی خیالات نماز میں بڑے آتے ہیں، وہ شکایت انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر بھی مان لیجیے اگر خیال آتا ہے تو خیال اپنا کام کرے اور ہم اپنا کام کریں. ہمارا کام اپنے محبوب کو راضی، چار دن گائے فوراً اس کو دوبارہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لے آئے. تو میرے دوستو تواضع کیا ہے کہ بطر الحق، حق بات کو تکبر کیا ہے، بطر الحق بات کو چھپانا. تواضع کیا ہے، بات کو قبول کرے. اس نے کہا جی جناب ایسا مسئلہ ہے، جی بہت اچھا، کمزور ہو دعا کیجیے گا مجھے اللہ ہمت دے دے کہ شادی بیاہ میں سنت پر ایسے عمل کیا جاتا ہے. کہا بھائی خاندان سے ڈرتا ہوں، ذرا ارے چھوڑو چھوڑو ہمارے خاندان سے چلا رہے ہیں، ارے بس ارے نیا رہے تو تم نے نیا کام سا نیا طریقہ لے آیا، یہ سب چلا رہے ہیں، چلو مولوی والی کی باتیں. جو یہ ہے میرے دوست، یہ علامت کبر ہے، حق بات کو چھپانا. جیسے ابو جہل تھا نا، ابو جہل سے بھی پوچھا تھا احنف بن قیس نے بدر کے موقع پر کہ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یار ایک بات تو بتا، دوستی تھی اس زمانے میں، پوچھا ایک بات تو بتا کہ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا تم بتاؤ مجھے جواب دو. تو ابو جہل نے کہا کہ بے شک وہ یہ وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں اور انہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، یہ ابو جہل کہتا تھا. لیکن ظالم اپنی چادراہٹ کی وجہ سے مارا جاتا تھا. لہٰذا میرے شیخ فرماتے جب گردن کاٹی جا رہی تھی نا، تو پتہ ہے کہتا ہے کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹو میری، تاکہ جب گردنیں رکھی جائے تو میری گردن اونچی نظر آئے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، فرعون و حاضر امہ، یہ میری امت اس امت کا فرعون ہے. یہ وہ کیا بات تھی، وہ تکبر کا ہی تو مرض تھا جس مرض نے اس ظالم کو مار ڈالا. حالانکہ مانتا تھا کہ آپ رسول ہیں، کتنے معجزات دیکھے تھے اس ظالم نے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ایک آدمی تھا، وہ گھر میں آیا، بیوی سے کہا جلدی سے تم کھانا بناؤ، میرا مناظرہ ہونے والا ہے. تو پوچھا کہ خیریت، اس سے کیا مناظرہ؟ کہا بھائی کھانا تو دے، پیٹ میں کچھ پڑے تو میں جاؤں. اب اس نے پوچھا کھانا دیا، پوچھا کیا پتا؟ کہا ایک آدمی کہتا ہے بھینس کے سینگ ہوتے ہیں. اور بیوی نے پوچھا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتا میں کہتا ہوں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. تو اس کی بیوی نے کہا ارے وہ تو جیت جائے گا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں پوچھا وہ کیسے جیت جائے گا؟ کہو تیرے سامنے سینگ والی بھینس لا کر کھڑی کر دے گا، یہ لے بھینس. وہ ہنسنے لگا، انہوں نے کہا لو میں پھر بھی جیت جاؤں گا. پھر پوچھا ہے وہ کیسے؟ کہا جب وہ میرے سامنے سینگ والی بھینس لا کر کھڑی کرے گا میں اس کو کہوں گا نہیں بھینس کے سینگ نہیں ہو، بھینس کے سینگ نہیں ہو، اب کر لو جو کر. تو یہ ہے بطر الحق، حق بات کو چھپا رہے. اب دیکھ بھی رہے، دیکھ بھی رہے یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت ہے اور یہ حکم ہے. نا جی نا میں نہیں مانتا. بھائی بزرگوں کی صحبت، آجی بس یار چھوڑو رہنے تو، یہ سب تو ایک ہو گیا نا دادا. اور جو حق بات کو قبول کر لے، فوراً حکم کی تعمیل کر لے، اپنی رائے کو فنا کر دے. جس نے اپنی رائے کو فنا کر دیا وہی تواضع پیدا ہوگی. دیکھ لیجیے کباب ہے، کباب کیسے گول گول ٹکیاں بنائی جاتی ہے، گول گول ٹکیا بنائی. اب اس ٹکیا کو کتنے خوبصورت لگتی ہے، وہ جو کچی ٹکیا ہوتی ہے کباب کی، وہ کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لال لال لگتی ہے. لیکن اگر اس کباب اس ٹکیا کو کوئی کھا لے تو کیا ہوگا، تھو تھو کرے گا، کچی کچی کیسا.
لیکن وہی کباب مجاہدے سے گزر گئے, وہی کباب. اب اس کباب سے کہا کہ دیکھ ابھی تو کچا ہے, ابھی تو کچا ہے, ابھی تو پہلے تم مجاہدے سے تھوڑا گزر. مجھے کیا مجاہدہ؟ کہا تجھے گرم گرم کڑھائی میں ڈالا جائے گا, وہاں سے وہاں تجھے آگ میں جلایا جائے گا, تیرا منہ جلایا جائے گا, پھر اس کے بعد کباب والا تیرے نیچے چمچا گھسڑے گا, تجھے پٹک کے الٹا پٹکے گا. کیا بات ہے, ایسے مت بیٹھو, کھلے بیٹھو, اتنی ساری جگہ ہے, ایک دوسرے کے کیوں چڑھے ہوئے, کھلا بیٹھو, گھس گھس مت بیٹھو. اب اور پھر اس کے بعد چمچا لگائے گا اور تیرے کو پٹک دے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ بات رہنے دو, ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے, ہم ایسے ہی. لیکن انہوں نے کہا ایسے ہی دے دو, کوئی مجھے لے لے. اب کسی نے آیا دیکھا, اس نے سوچا کباب والا, اس بھائی کباب دے دو. انہوں نے کہا کون سا, پکا بھی تھا کچا بھی تھا. اس نے کہا یہ دے دو یار, یہ تو بڑا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے. انہوں نے کہا تھو تھو یار, یہ کیا تم نے دے دیا مجھ کو. تو میرے شیخ فرماتے ہیں یہ وہی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل اللہ کی صحبتوں سے اپنے کو تلوایا نہیں ہے, مجاہدے کی بٹی سے نہیں گزرے. لہٰذا جو دیکھتا ہے کہتا ہے یار ہم تو بڑا دین کا شور سنتے تھے, لیکن ان کے اخلاق کتنے گندے ہیں, اور تقریریں کیسی, لیکن جب ان کے پاس گئے تو دیکھا ان کے دل میں تو دنیا بھری گھسی پڑی ہے, گھسی دنیا غیر اللہ کے دل میں گھسا ہے کہ اپنی بیانات سے, اپنی تقریروں سے, اپنی دین کی خدمتوں سے اپنی شہرت مطلوب ہے, ان کو اللہ مطلوب نہیں ہے. غیر اللہ ان کی عزتیں چاہتے ہیں, غیر ان کے دل میں ہے, کیونکہ دل غیر اللہ بغیر اللہ والوں کے نہیں نکلتا. اب دوسرے کباب سے پوچھا, کہا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر ہماری زندگی کسی کام آ جائے تو ٹھیک ہے, تکلیف تو ہوگی لیکن برداشت. کباب والے نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, اس کو ڈال کے کڑھائی میں جب سے ڈالا کیسی آوازیں نکلتی کباب کی, شر شر کی آوازیں, پٹاخے, وہ پٹاخے بھی نکلتے, وہ نکلنے شروع ہوئے. تھوڑی دیر گزری, چند سیکنڈ گزرے کہ وہ جو کباب تھوڑا سا تلا گیا, اب اس میں سے دھواں نکلنے لگا. دھواں نکلا, تھوڑی تھوڑی خوشبو نکلنے لگی. اب جو کباب والے نے خوشبو سونگی, اس کباب کو کہا بھائی دیکھ اپنی خوشبو اپنے اندر رکھ, کیونکہ اگر پڑوسی تک یہ خوشبو پہنچ گئی نا تو وہ ظالم فوراً آ جائے گا, وہ ظالم فوراً آ جائے گا کباب کھانے کے لیے. تو اپنی خوشبو کو بچا کے رکھ. تو کباب کیا بولتا ہے, میں مجبور ہوں, یہ خوشبو جو ہے میں اس کو روک نہیں سکتا. اس نے کہا اچھا ایک کام کر, اپنی کڑھائی تک محدود رکھ. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا اچھا کچن کی حد تک, مطبخ باورچی خانے پہ رکھ. اس نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, اب میری خوشبو اڑ گئی ہے, اب ہوا باد صبا اور ہوا اپنے کندھوں پر کہاں تک لے جائے گی مجھے نہیں خبر. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خوشبو گھر سے باہر چلی گئی, گلی میں آ رہی ہے وہ خوشبو, وہاں سے ہندو گزر رہا ہے. وہ ہندو سے نے پوچھا یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے. اس نے کہا یہاں تیری ماں کا گوشت گلایا جا رہا ہے, تیری ماں کا گوشت پکایا جا رہا ہے. کیونکہ ہندو جو ہے گائے کو کیا بولتا ہے, گو ماتا. اس کو کہتا ہے یہ میری ماں ہے. کہا تیری ماں کے گوشت کے کباب چلے جا رہے ہیں, تیری ماں کے گوشت کے کباب چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہوتا تھا, وہ ہمارے دوست سنا ہے, وہ ہندوستان میں رہتے ہیں. چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک میں کباب لے کر جا رہا تھا, تو ایک ہندو ملا, ہوئے کیا اس میں, ہوئے بھائی کیا لے جا رہا ہے. تو وہ بھی مسلمان بھی چھیڑ چھاڑ کرتے آتے رہتے آپ لوگ یہاں, تو مسلمان بھی چھیڑ چھاڑ کرتے. انہوں نے کہا تیری ماں کی گوشت کے کباب لے جا رہا ہوں. ہری آم ہری اوم ہری اوم کہتا ہوں بھاگا وہاں سے. تو اب وہ جو ہندو سنا, اس نے کہا خوشبو, وہ یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے. کہا بتائے گئے. اس نے کہا ظالم اس خوشبو کو منع کرو, یہ تو میری ناک میں گھس کر جو میرے دماغ کو روشن کر رہی ہے, تو یہ بوئے کباب مارا مسلمان کا, یہ تو مجھے مسلمان کیے دے رہی ہے, میں تو مسلمان ہونے کو تیار ہوں. اس نے کہا چل ہوتا ہے, آجا گوشت کھا مزے کرو اور کیا. اب وہ جو پھر اس کے بعد اس کباب والے نے کیا کہ چمچہ نیچے ڈالا, نیچے گھسیڑا, اس کو ڈاکی یوں پٹکا. میرے شیخ فرماتے ہیں سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے. شیر تھوڑی سی سختی کرتا ہے, کیوں, تاکہ فنا ہو جائے. لیکن شکر کو شکر چینی چائے میں ڈالی جاتی ہے, خود گھلتی ہے, وہ کھلایا جاتا ہے. اور چمچہ اسٹیل کا کھڑ کر کھڑ کر کی آواز آتی ہے, کھڑ کر. وہ کیا جیسے چمچہ جاتا ہے وہ شکر کو اٹھا کر ادھر پھینکا ادھر پھینکا, پورا ہلچل مچ جاتی ہے. لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے, پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, چمچے کو مار کے دیکھتا ہے, ٹک ٹک ٹک. یا اس کو یوں اٹھا کر دیکھتا ہے, دو طریقے ہیں نا, یا تو اس چائے کو یوں نیچے سے یوں اٹھایا جاتا ہے, یا اس کو ٹک ٹک مارتے ہیں. وہ خاص آواز آتی ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ ابھی وہ شکر فنا نہیں ہوئی ہے. ابھی وہ چینی فنا نہیں ہوئی ہے, پھر دیکھتے ہیں اچھا یہ بات ہے ابھی فنا اور چیک کر دے رہا ہے. ہاں میرے شیخ نے واقعہ سنا ہے, وہ بھی سن لو. وقت تو دوڑتا چلا ہے, چلو ابھی تھوڑا ہے وقت, اب تو سردیوں کی راتیں ہیں ویسے بھی جانے نہ دیں گے. اب تجھے تابا سحر ہم نکالیں گے شفا جدائی کی کفر. ہم تو میرے شیخ نے سنایا کہ شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سلسلہ چشتیہ کے جو مشائخ ہیں ان میں ایک اکابر اولیاء اللہ میں سے ہے. تو ان کے جو دادا تھے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ میرے جو دادا کی دولت کس کے پاس ہے, میرے دادا کی دولت کس کے پاس ہے, یعنی کون سی دولت؟ قرب الہی, تعلق مع اللہ, قرب الہی اور تعلق مع اللہ کی دولت کس کے پاس ہے, اپنی دادی سے پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تیرے دادا کی جو دولت ہے وہ شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ہے. فرمایا اچھا, بس پہنچ گئے ان کے پاس. اب شیخ کو پتا چلا کہ میرا پیر زیادہ آ رہا ہے, میرے شیخ کی اولاد آ رہی ہے. قالین بچھوا دیا, ریڈ کارپیٹ ہے, ریڈ کارپیٹ ریسپشن, ریڈ کارپیٹ ریسپشن, سرخ قالین کا استقبالیہ, اور شاہ خوب شیخ کے بیٹے کے پوتے کے لیے خوب انتظامات اور ساتھ, اور ان کو لے کر آئے, تخت پر بٹھایا, بڑی عزت اور بڑا رکھا, اور خوب دعوت, خوب خدمت. شیخ محسن کے اولاد. تھوڑے دن گزرے تو انہوں نے شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو مجھے بہت خدمت کر لی, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چیز آپ سے لینے کے لیے نہیں آیا. تو شیخ نے پوچھا کہ پھر کیا لینے آئے ہو بھائی؟ کہ حضرت وہ دولت جو آپ میرے دادا کی لائے ہیں وہ دولت لینے کے لیے آیا. میرے شیخ فرماتے ہیں بس یہ سننا تھا. شیخ نے نگاہیں پھیر لیے, فرمایا اچھا, فرمایا بھائی وہ دولت ایسے نہیں ملتی, اس دولت کے لیے تو تھوڑے سے رگڑے کھانے پڑیں گے, اس دولت کے لیے تھوڑے سے رگڑے کھانے پڑیں گے. کچھ کچھ نہ پوچھو دل, بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل, بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب کہیں جا کے بن پاتا ہے دل. اگر کوئی طالب علم ہے مدرسے میں داخل ہے, اتنے لمبے لمبے بال کا ہے, وہ اس کو تیل کنگیا کر رہے ہیں, یہ پڑھ سکے گا؟ یہ طالب علم ہے, ہر وقت کنگیا اور تیل لگ رہا ہے, سیٹنگ میں لگا ہوا ہے, یہ علم پڑے گا؟ کیوں جناب, وہ تو رگڑے چلتے ہیں اس میں, تو وہ تو مسل مشہور ہے نا کہ عربی پگھلائے چربی, ایسی آسانی سے نہیں آتی ہے مدرسہ. تو اسی طرح سے میرے شیخ فرماتے ہیں بڑی ذلتیں ہیں, بڑی خاریاں ہیں. خیر شیخ نے نیا پھر فرمایا کہ ایسے نہیں ملے گی. انہوں نے کہا حضرت میں تو وہی لینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کچھ محنت کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو میں آیا ہوں, لے کر ہی جاؤں گا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اب شیخ نے چٹھی لگائی کہ جاؤ, کتوں کا جو راتب ہے, ان کا جو کھانا ہے, کتوں کی رکھوالی تمہاری ذمہ داری. ایک مہینہ گزرا تو شیخ نے جمع دارنی آئے کرتی تھی, اس جمع دارنی سے فرمایا کہ جو تم کتوں کا جو پخانا جمع کرتی ہو گو, اس گو کو لے کر صاحب زادے کے طرح قریب سے گزر جانا. بس بس اب جو قریب سے گزرے تو جو بدبو سونگی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا, نہ ہوا گنگو تجھے بتاتا میں, ذرا ہمارے کنے آئی ہو, ہمارے محلے میں آئی ہو سالو بچو, پھر بتاؤں گا تجھے, ہماری گلی میں آئی ہو ہے نا, کری دی جاتی ہے نا ابھی بھی. انہوں نے کہا نہ ہوا گنگو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا, اور جب وہ بھنگن نے حضرت میں آپ آ کے آگے آ جائیں, آپ کے آگے بڑے یہ جگہ خالی ہے, آپ بڑے حضرات آ کے تشریف لیں, آگے آ جائیے آ جائیے, یہ جگہ خالی ہے نا بابا جی, آپ بھی آ جاؤ, ارے آگے جگہ ہے نا, آئیے آئیے, آپ تو ہمارے پرانے ممبر ہیں ماشاء اللہ, لیکن آپ کے منہ میں آپ کا محبوب رکھا ہوا ہے, आप अपने महबूब का बोसा ले रहे हैं और पान का समोसा खा रहे हैं, ठीक है। अब जो है शेख को बता दिया, शेख ने कहा अभी साहेबजादगी मौजूद है इसके अंदर, अकड़ है अभी, किब्र है। एक महीना गुजरा, अब शेख ने फरमाया जरमद आदमी से, अब एक काम करना, थोड़ा सा पकाने की टोकरी उनसे मत टच करते हुए गुजर जाना। अब जो ये हुआ तो उन्होंने टच किया तो जबान खामोश रही, लेकिन हो गया ना तकरीर हो गई, जबान से खामोश। शेख को जाकर बता दिया कि साहबजादे ने कहा तो कुछ नहीं है लेकिन आंखों में खून उतर आया था। फरमाया अभी भी गूम मौजूद है। एक महीने के बाद फरमाया अब यू करना, वो पकाने की जो टोकरी है उन पर डाल देना। मेरे शेख फरमाते कि अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने को मिटाना न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी हो जाता है। देखिए शक्कर चाय में जब घुलती है तभी तो मीठा करती है, समझे ना। अगर शक्कर, अगर औरत शादी करने पर तैयार ना हो, माँ बन सकती है, दादी बनेगी, दादी जैसा मुकद्दस रिश्ता, माँ जैसा अदीम रिश्ता उस औरत को मिलेगा जो तैयार नहीं है शादी पर। अरे छोड़ो नाल मरने क्या उठाना, ये मर्दों की हर वक्त ये करो वो करो, हम ऐसे ही अच्छे हैं, सारी जिंदगी उसकी भी गुजर जाएगी मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई शादी ना करे उसकी जिंदगी नहीं गुजरती है, लेकिन कैसी बेकैस बेचैन वो उस मोहब्बत और तो उस रिश्ते से महरूम रहेगी जो शादीशुदा औरत को मिलता है, जो शौहर का प्यार और फिर वो जो माँ कहता है, बच्चा कहता है मेरी माँ, वो जो लज्जत है, वो जो बाप को जो बच्चा कहता है ये मेरे अब्बा, वो जो लज्जत है, वो जिस आदमी का औलाद रहा वो क्या समझ सकता है। जब बेटा पाँव से लिपटता है, औलाद पाँव से लिपटती है और मोहब्बत से कहती है अब्बा ओ मेरे अब्बा, और शौहर प्यार से शौहर को बुलाती है भी प्यार से, उस लज्जत को कौन समझ सकता है। जिसने ये मजा चखा वही समझ सकता है ना। बस मेरे शेख फरमाते हैं ऐसे ही जो ये बजाय तो फनाइयत में बड़ा मुश्किल मालूम होता है, ये फरमाते इसकी जो लज्जत है जो जो उठाते हैं वही समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत में मिठड़े में क्या लज्जत और मजा रखे है। अब उसके बाद शेख की बात मानकर पूरा गू का टुकड़ा उसके ऊपर उलट दिया, उन शाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर सब उलट दिया। बस खड़े हो गए, उन्हें माफ करना गलती खुद उठा उठाकर अपने हाथों से टोकरी में डालने लगे। इस पर एक वाक्य और याद आया, मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब थे, तो वो एक आम से आदमी थे, वो बीमार थे। तो एक मरतबा हजरत मौलाना कासिम नानोती शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत की खिदमत में बहुत खिदमत की, खिदमत में रहते थे। तो मां कासिम नानोती कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे तो उनके वालिद साहब बीमार थे, तो इस्तिंजा कर लिया था, इस्तिंजा हो गया था बेचारे, उम्र की वजह से माजूरी की वजह से। हजरत के साथ और भी शागिर्द थे, हजरत ने मुड़े और शागिर्द से फरमाया कि जाओ भाई फला फला चीज जाओ तो इस्तिंजा उठा दे, और हजरत उधर मुड़े उधर मौलाना महमूद रसूल साहब रहमतुल्लाह ने अपने हाथों से इस्तिंजा उठा लिया, अपने हाथों से बहाना उठा लिया। इतना बड़ा अपने वक्त का मुहद्दिस, इतना बड़ा शेख, उलमा के उस्ताद, मशाइख के उस्ताद, क्या अजीब, वो हाथों से बहाना उठा लिया। बस मेरे मुर्शिद ने बुलाया कि मौत का फिस्सा कानूती ने अपना ये देखा, एक आह निकली हजरत के उससे, बस आसमान की तरफ देखा और कुछ लभ ले, बस कुछ नहीं पता क्या फरमाया। मौकासिम नानोती रहमतुल्लाह ने क्या दुआ मांगी, क्या अल्लाह पर असर किया, फरमाया वो मालूम नहीं है, लेकिन दुनिया ने देखा कि हजरत की दुआ का असर कैसा हुआ। ये दुनिया ने एक तमाशा देखा कि शेख उल हिंद मौलाना महमूद हकीम उल उम्मत एक आखिर के फरमाते थे, हाय जो शख्स शेख उल आलम है, जो शख्स शेख उल आलम है, लोग उसको शेख उल हिंद कहते, फरमाया ये शख्स तो शेख उल आलम है, हाय अफसोस लोगों ने इनको पहचाना नहीं, ये आलम था। अब वो क्या हुआ, अब हर अपने हाथों से उठा रहे। बस शेख को बताया गया कि मीर भाई साहब का मियाँ का तो भी हाल है, फरमाया हाँ अब काम बन गया। शेख ने फौरन हुक्म फरमाया कि शिकारी कुत्ते तैयार किए जाए, हम शिकार को जाएंगे। बस मेरे शेख ने सुनाया कि उसके बाद शेख, अब वो बेचारे मुजाहिदात कर करके कमजोर, बिल्कुल लहीफ,
نحیف اور لاغر ہو چکے تھے، کمزور.
ارے غصہ ماروں گا،
دودھ کے دانت ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے یا توڑ دوں میں؟ بھائی باتیں نہیں کرو یار، تھوڑی سی دیر ہے ابھی، اگر دیر نیند آ رہی ہے تو جاؤ چلے جاؤ گھر پہ. ابھی تو تمہیں کوئی درد ہی نہیں ہے، بیوی سے تھوڑی پٹنا ہے گھر جا کے، پٹیں گے تو ہم لوگ جا کے، تم کو کیا ڈر ہے؟ آرام سے بیٹھے رہو، تم کو کیا پتا اس مٹائی کھانے کا کیا مزہ ہے؟ ایک واقعہ بھی یاد ہے، ایک بزرگ تھے سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، یا شاید حضرت خود تھے، ذہن میں نہیں ہے، یا شاید حضرت خود تھے سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مقام صدق پر ہے، ولایت کا جو سب سے اونچا مقام جو اب حاصل ہو سکتا ہے نبوت کے بعد، نبوت تو نہیں ہو سکتا لہٰذا نبوت کو مانگنا بھی کفر ہے. اب وہ جو مقام صدیقیت کی ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مقام صدق پر ہے. خواب دیکھا پہنچ گیا، اتنے اونچے ولی اللہ اور میرے قریب اور میں محروم حضرت سے، پہنچ گیا تھا ذرا نیا نیا، آرام کا وقت تھا، سارے مریدین آرام کر رہے تھے، یہ حضرت کے گھر میں گھستا چلا گیا تو دیکھا حضرت تشریف فرمائے کرسی پر اور ان کی بیوی چمٹا لے کر کھڑی ہے اور ٹھکائے لگا رہی ہے، تو ایسا بڑا بڑا پیر بنتا پھرتے، تو ایسا بڑا عالم آیا، اور وہ بےچارے مار کھا رہے اور خاموش بیٹھے ہوئے. اب تو وہ تماشا حیران کیوں کیا، جس شخص کو میں نے دیکھا ولایت صدیقت کے اس مقام پر، اس کا یہ عالم بیوی سے پٹ رہا ہے زن مرید. اب تو وہ بھاگ گیا، او شور مچا دیا اس نے خانقاہ میں جا کر، ارے نالائق ہو بے وقوف ہو، تمہارا پیر پٹ رہا ہے، تم مزے سے سو لو یہاں پر. بعض ہوتے ہیں بےچارے کم سے، انہوں نے کہا بےچارا حضرت، ارے ایسا کیا ہوا؟ ارے حضرت کو میں نے خود دیکھا اپنی گنہ گار آنکھوں سے کہ حضرت پٹ رہے ہیں، بیوی چمٹا لے کر ٹھکائی کر رہی ہے، پٹائی کر رہی ہے. اب کوئی ہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کیا حضرت طلاق کیوں نہیں دیتے؟ کہا حضرت اس لیے طلاق نہیں دیتے، 500 درہم ہے، میں 500 درہم کہاں سے دیں گے، کپڑوں میں تو پیمنٹ لگا رہے ہو، 500 درہم کہاں سے دیں گے؟ اچھا یہ بات ہے، اس لیے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. بس فوراً اپنا پتا اٹھایا چل پڑا، بھائی شیخ کا ہے بیوی ایسی ہے ایسی ہے، بھائی اس کو دو 500 کچھ چندہ اندازہ دو، ساتھ شیخ کو دے، جان چھڑائے، پھینکے اس کو گھر سے باہر. جس عالم کا ایسا، اب وہ شام کو چندہ وندہ خوب جمع کر کے 500 درہم لے کر آیا رکھ کر، اب جب وہ خانقاہ میں آیا تو دیکھے حضرت تشریف فرمائے، عجیب شان معرفت اور علوم، اور جو آ رہے حضرت اس کی دعا اور وہ اور علوم اور معرفت کی بارش، اور اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں، اخلاق رضیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل، عجیب تھا، عجیب شان ہے دربار کا. وہ حیران ہو گیا کہ یہ وہ شخص اب تو وہ تھا، اب دیکھو وہ میرا سرکتے سرکتے جب اس کا نمبر آیا تو اس نے حضرت کے وہ جو لفافہ تھا حضرت کے قدموں میں رکھ دیا، پاؤں پکڑ کر رونے لگا. حضرت پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ 500 درہم ہے. پھر کس لیے؟ حضرت وہ جو آپ کی ناہنجار ہے نا، دیجیے اس کو طلاق، یہ لیجیے 500 درہم مہر اس کا. بس میرے شیخ نے سنایا کہ حضرت نے اس کو فرمایا ان بزرگ نے کہ اگر میں اپنی اس بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت نہ کرتا تو کبھی مجھے مقام صدق پر نہ دیکھتا، تو کبھی مجھے مقام صدق پر نہ دیکھتا. چلا جناب کبھی یہ جو کڑویاں اعتراضات مخلوق کی طرف سے، رشتے داروں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، یہ بھی ہمیں اڑانے کے لیے جناب. جیسے جہاز ہے نا، آپ جہاز ایئرپورٹ پر جائیے، سردی میں تو ہمارے یہاں مشرقی ہوا چلتی ہے نا، گرمی میں مغربی چلتی ہے، یہ ہمارے کراچی کا ہے دوستو. تو لہٰذا جب مشرقی ہوا چلتی ہے نا تو جہاز یوں اڑتا ہے ہوا کے مخالف، جہاں ہوا یوں ہوگی تو جہاز یوں اڑے گا، ہوا یوں ہوگی جہاز یوں اڑے گا، اور ہوا یوں ہوگی تو جہاز یوں اڑے گا. آپ جا کے ایئرپورٹ پر یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں. تو ہوا مخالف یہ جہاز کو اڑانے کے لیے، موقع پر جہاز نہیں اڑتا، مخالفت پر اڑتا ہے. تو پتہ چلا یہ جو مخلوق کے اعتراضات ہیں, یہ جو دشمن ہیں, یہ حاسدین ہیں, یہ تانو تشنی کرنے والے اور یہ باتیں سنانے والے, یہ ہماری روحانیت کو اڑانے کے لیے. لیکن جہاز خود نہیں اڑتا, جہاز خود نہیں اڑتا, پائلٹ چاہیے نا. بس جاؤ شیخ کے حوالے اپنے کو کر دے کہ جی میری روحانیت کے جہاز بھی اڑائیے, خود نہیں اڑتا پائلٹ. اور راشد مینار جو شہید, راشد مینار قیدی, فیض آ رہا ہے اس سے, فیض قبر میں فیض پہنچا رہا ہے جس جہاز میں. بھائی پائلٹ کا ہے وہ, جی راشد مینار شہید ہے نا, وہ فیض پہنچا رہے ہیں, کوئی اس جہاز پر بیٹھے گا؟ ارے بھائی زندہ پائلٹ چاہیے نا, زندہ پائلٹ چاہیے. ایسے ہی جو اللہ والے ہو, جو زندہ ہیں, ان کی صحبتوں میں جا کر بیٹھے. شہرت نہ دیکھے, لیکن وہ جی شہرت پتا چلو جی بڑے بڑے قطب الاقطاب کی شہرت نہ دیکھے, بلکہ اپنی مناسبت دیکھی کہ مجھے اس سے مناسبت ہے کہ نہیں ہے. خیر تو میں سنانا تھا کہ شاہ سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ کتے تیار کرو شکار کے لیے جائیں گے. اب وہ بےچارے کمزور ہو گئے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ کتے جو ہے, اب وہ شیخ گھوڑے پر سوار, یہ پیدل کتوں کے ساتھ, کتوں نے دوڑنا شروع کیا. اب انہوں نے سوچا کہ اگر کتے چھوڑ گئے میرے ہاتھ سے تو شیخ ناراض ہو جائے گا. محبت بھی عجیب چیز ہے, محبت بھی عجیب چیز ہے. نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں, نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں, بڑی خاریاں ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کتوں کی زنجیر تھی وہ اپنی کمر سے باندھ رہی, کتوں کی زنجیر اپنی کمر سے باندھ رہی کہ کئی کتے ایسا نہ بھاگ گئے. اب وہ دوڑ رہے تھے, کہاں نہ کتے شکاری کتے جان صحت مند. اب نتیجہ کیا ہوا کہ شاہ سعید کوئی گر گئے, بس کتے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. بس حضرت نے جو یہ مڑ کر تماشا دیکھا فوراً روکا. لیکن حالات میں جن کے لکھا ہوا ہے کہ جو ان اس گرنے کی حالت میں ان پر ایک خاص تجلی نازل ہوئی, ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تجلی نازل فرمائی. اس کی عجیب لذت تھی کہ جو سارا غم تھا, ساری جو کیفیات تھی, وہ ایک لذت میں تبدیل ہو گئی. لہذا میرے شیخ فرماتے کہ وہ ساری زندگی اس تجلی کے لیے ترستے تھے, ساری زندگی. لہذا ایک دفعہ حبس دم کر لیا, حبس دم ہے سانس کا روکنا, سانس روکنا, سانس ہو کر بیٹھ گئے, بیٹھ گئے کہ یا تو تجلی نازل ہوگی یا میں مر جاؤں گا. عاشق رہی ابھی, عاشق کی عجیب عجیب شان ہوتی ہے. اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جو کیفیاتوں کسی کو اپنا رہبر بناؤ, مشیر بناؤ, کیوں کیفیاتوں اس سے مشورہ کرو. جناب میری آج کل ایسی حالت ہے, انسان پر عجیب عجیب کیفیات گزرتی ہے کہ ذکر ہے, تلاوت ہے, تہجد ہے, پتہ چلا موت کا خوف زیادہ چڑھ گیا کہ دین کے کام کے قابل نہیں رہا. بعضوں میں ایک ہمارے شیخ کے خلیفہ ہے, ان پر اتنی توازو, اتنی توازو کا غلبہ ہے, عجیب و غریب, حیران ہو میں خود. بہت بڑے عالم ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے, وہاں کی جمعیت کے صدر بھی رہ چکے, اب بیماری کی وجہ سے استعفا دے دیا. اتنے بڑے عالم, لیکن توازو کا عجیب غلبہ کہ بس ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائیں گے, ایسی عالم کیفیت تھی. ابھی بھی انہیں اندر توازو ہے, لیکن پھر حضرت سے جب تعلق ہوا تو ان کی اس جو کیفیت تھی اس میں اعتدال آ گیا. اعتدال ہر چیز کے, ہر کیفیت میں اعتدال چاہیے, ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے. خیر تو انہوں نے حبس دم کیا, سانس کو روک لیا, یا تو تجلی ہوگی یا میں مر جاؤں گا. اب بہت دیر انسان سانس روکے تو کیا ہوتا ہے, اچانک اب جو سانس کتنی دیر روک سکتا ہے, جو چھوٹا تو اتنا زور تھا کہ پتھری ٹوٹ گئی, پتھری ٹوٹ گئی. بس جیسی پتھری ٹوٹی وہ تجلی نازل ہوئی اور وہ ہاتھ آیا اور وہ پتھری بھی جڑ گئی. تو اب وہ جب خواب میں وہ جب واپس آئے تو شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں شیخ ابو القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم نے تو تم سے اتنی محنت بھی کروائی تھی جو تم نے, ہم نے ہماری اولاد سے اتنا کام لیا, اتنا مجاہدہ کروایا. بس شیخ اٹھے رونے لگے, بلایا ان کو, گلے سے لگایا, فرمایا جو تمہارے دادا کی دولت تھی بس یہ دولت لو اور اب جاؤ. رخصت کیا ان کو, خوش ہو تھا وہ ہمارے سلسلے مشائخ میں سے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ توازوں کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ ہمارے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, حق بات کو قبول کریں, نمبر ایک. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر نہ سمجھے, اپنے کو حقیر سمجھے. غم تو ناس لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ سارے دیکھو ظالم کو نماز نہیں پڑھتا تو میں کیسے نماز پڑھوں. اپنے علم سے, اپنی عبادات سے, اپنے حج سے, اپنے قرآن مجید کی تلاوت سے, اپنا دین کے راستے میں مار خرچ کرنے سے, اپنے تبلیغ میں وقت لگانے سے اپنی قیمت لگاتا ہے. دیکھو میں کیسا ہوں اور یہ نالائک کو دیکھو کیسا ہے. تو میرے دوستوں یہ اس طرح سے قیمت لگانا لوگوں کو حقیر سمجھنا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس غم تو الناس, میرے مرشد فرماتے ہیں الناس کا الافلام استغفار کیا ہے, یعنی اس سے یہ پتا چلا کافروں کو بھی حقیر نہ سمجھے. معرومی نے اس کا جواب دیا, معرومی فرماتے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو کیوں حقیر نہ سمجھے. فرماتے ہیں معرومی رحمۃ اللہ علیہ کہ کافروں کو اس لیے حقیر نہ سمجھے, کافروں اس کی کفر سے تو نفرت ہوگی لیکن کافر سے نفرت نہ کرے, کیونکہ کافر ہو سکتا ہے آج کافر ہے کل مسلمان ہو جائے. ہمیں کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو کہ وہ کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. وہاں کافر نانوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ایک ہندو لالے کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. فرمایا حضرت نے فرمایا خواب میں, او لالا جی تو کا جنت میں آ گیا؟ اس نے کہا مولوی جی 70 برس تک کفر کیا, پوجا پاٹ کرتا رہا, سب ہری اور مریم کرتا رہا, لیکن مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف میری زبان سے جاری کروا دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ شریف کی برکت سے زندگی بھر کے کفر و شرک کو معاف فرما دیا. تو کسی کافر کو بھی کیا سمجھے. اور حکیم الامت اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, کیونکہ پتا نہیں جس آدمی مسلمان کی داڑھی نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا, کیا پتا اللہ تعالیٰ کا کیا نزدیک اس کا کوئی عمل مقبول ہو جائے, داڑھی بھی آ جائے گی, نماز سب کچھ ولی اللہ بن جائے گا. اور یہ تو ہم تماشا دیکھتے ہیں, سر پر پگڑی ہے, مٹھی داڑھی ہے, شلوار ٹکڑوں سے اوپر ہے, ہاتھ میں وقت تصویر نظریں جھکائے چلے جا رہے ہیں, اللہ اس کو بھی بات اٹھنا ہے, داڑھی کٹ جاتی ہے, شلوار کی جگہ چڈی پہن کر گھوم رہا ہوتا ہے, حسینوں کے چکر میں گھوم رہا ہوتا ہے, لنگی فلمیں بدماشیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو کسی کو حقیر نہ سمجھے, اور اپنے کو حقیر تو اپنے کو سمجھے. یہاں تک کہتا نہیں کہ اس کا کو تو بھی وی آئی پی چل یار, تو بھی اچھا میں بھی اچھا, تو مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بولوں, ہم دونوں ایک دوسرے کو حاجی حاجی صاحب بولیں گے. نہیں میرے دوستو یہ عجب ہے, اس کا نام عجب ہے, یہ عجب کی بیماری کہ اپنے کو وی آئی پی, یار میں بھی وی آئی پی تو بھی وی آئی پی. نہیں مطلوب کیا ہے کہ اپنے کو حقیر سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میرا علم, نہ میری عبادت, نہ دین کی کوئی خدمت, یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور میں تمام مخلوقات میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. پتہ نہیں کون سا بل اللہ تعالیٰ کیا اس مسلمان کے قبول ہے جس کی داڑھی نہیں ہے, جو نماز نہیں پڑھتا. ہاں مسلمان کو نصیحت تو کی جائے گی, نصیحت تو کی جائے گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کو اتنا گرا دیں کہ کسی کو نصیحت بھی نہیں کر رہا. لیکن نصیحت کیسے کریں, اپنے کو بھنگی سمجھیں کہ میں بھنگی ہوں, اور جس کو نصیحت کرنا ہے وہ شہزادہ ہے. اور نصیحت کرنے کا بھی ایک طریقہ سن لیجئے, نصیحت ایک یا دو مرتبہ کی جاتی ہے, بس ایک مرتبہ نصیحت کی بات پہنچا دی یا دو مرتبہ کہہ دیا بس, اب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ گئے, وہ نہیں کر کے میں لوں میں چلا, یہ نہیں طریقہ. تبلیغ کرنے کا اصول اور طریقہ یہ ہے, ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ بس, پھر کیا کام ہے دعا کریں, بات پہنچانی تھی پہنچی بس اس کو. اور تجربے کی بات یہ ہے جس کے پیچھے پڑ جاؤ بھی کہتے ہیں یار سالہ کام اسی بتا گیا, نصیحت ہر سنگ نصیحت ٹھوکے گا پھر ٹھوکے گا, ایسے ہی ہوتا نا جناب. اس لیے نصیحت کرنے کا اور تبلیغ کرنے کا اصول ہے. اصول کیا ہے کہ جس کو نصیحت کرے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ بھائی یہ فلاں فلاں بات ہے, آپ دیکھ لیجئے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے, آپ دیکھ لیجئے یہ طریقہ ہے, اگر آپ کو کسی اور سے مشورہ کرنا ہے آپ مشورہ کریں, بس چھٹی, آپ کی کام چھٹی, قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے کام ہو گیا کہ بھائی آپ نے اپنے مسلمان بھائی سے خیرخائی کر لی, اس کو ایک بات سمجھا دی, اب وہ جانے ہو اپنے بزرگوں سے مشورہ کرے گا, جس سے مشورہ کرے گا دیکھ لے گا. ہے بھائی یہ ہے طریقہ اور نصیحت کرنے کا طریقہ اور انداز. اب پیچھے پڑ جانا کیوں, ہم پیچھے کیوں پڑتے, اس میں بھی نہ سر سنیے, ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا اس نے بات نہیں مانی, میں اس نے میری بات نہیں مانی, جانتا نہیں میں کیا چیز ہوں, اتنا زبردست میں نے سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھا, پھر سمجھاؤں گا اس کو. اب کیا وہ نفس کہہ رہا ہے دل تیری بہت نہیں ماری, اس نے نفس کیا اٹھاتے ہیں, جیسے مشورے کا شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی کو مشورہ دیا تو یہ نہیں کہ اگر اس نے آپ سے مشورہ دیا تو وہ عمل ہی کرے, ضروری نہیں ہے, کیونکہ مشورے کا یہ شرعی مسئلہ ہے کہ وہ عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. لیکن اب اگر ہمارے مشورے پہ کوئی عمل نہ کرے, جاؤ جا رہے تو تم مان تو مانتے نہیں ہو, پھر مشورہ کرنے آ جاتے ہو, پہلے بھی تو تم کو مشورہ دیا تو تم نے فون کی ہماری بات مانی, جاؤ 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 ہم نہیں دے رہے مشورہ. تو میرے دوستو یہ مشورے دینے کی نیکی سے محروم ہو گیا, یہ ظالم نے جو مشورے دیا تھا اس مشورے پر اس کو ثواب ملنا تھا, اس نے ثواب کو ضائع کر دیا. یہ مشورہ دینا ثواب ہے نہیں, اچھا مشورہ دینا یہ ثواب ہے اور عبادت ہے میرے دوستو, اگر اس ظالم نے وہ عبادت سے محروم کر دیا اپنے کو, اور جی بات تو مانتے نہیں آ جاتے سر پہ چڑھ کے مشورہ دے دو مشورہ دے دو. نہیں میرے دوستو مشورہ خود ایک عبادت ہے.
दादा उसी तरीके से हम क्या कहते हैं, अगर आपको मैंने तो उसको कहा था मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना बुजुर्गों के साथ रहा हूँ, मैं इतना इल्म जानता हूँ, मैंने इतनी इतनी किताबें पढ़ी हुई है, और मैं इतना हो इसे मेरी बात नहीं मानी, मैं फिर समझाऊंगा उसको। अब असल में वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, अब वो जो ना अंदर नफ्स वो उसको कह रहा है देख तेरी बात नहीं मानी उसने, समझाओ उसको बहुत बार। वो नफ्स कहते हैं तेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्तों बस यही नफ्स आ गया नफ्स, जैसे वो एक आबिद का वाक्य ना कि वो एक आबिद था, उसको पता चला कि लोग दरख्त की पूजा कर रहे हो, तलवार उठाई कुल्हाड़ा हो जाके काटूंगा, रास्ते में शैतान मिल गया, शैतान ने पूछा हो किधर जा रहे हैं, सूफी उसने कहा दरख्त काटने जा रहा हूँ, शिर्क कर रहे हैं सजदा कर रहे लोग, तेरे जैसे बड़े देखे निकल यहाँ से, ऐसी कुश्ती हुई, शैतान को उठाकर पटका, शैतान के ऊपर सवार हो गया, शैतान ने कहा भाई माफ कर दे मैं तो तेरी ताकत नहीं समझता था, देख तुझे रोला ना पांच ऐसे भी दूंगा, छोड़ आराम से पांच ऐसे भी मिलेगी, तुझे मोबाइल भी दे दूंगा, टूटी को रोला एक दिला दूंगा और तेरा बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा, निजाम बैंक में तेरा बैंक अकाउंट खुल जाएगा, तुझे वहां से प्रॉफिट हर महीने आता रहेगा, अरे तुझे क्या फिक्र है, चल तू अपना काम कर छोड़, तुझे क्या मतलब है यार, कुर्बानी का जमाना है, कुर्बानी के खाले भी दे दूंगा तुझे, दो चार चमड़े तू ये भी ले लेना, और रमजान की जकात भी तुझे दूंगा, फितरा भी ले लेना। अच्छा अब उसके बाद अब एक दो महीना गुजरा, एक दो रमजान तो उसको जकात भी मिल गई और वो भी मिला, उन्होंने कहा ठीक है, अब पता चला कुर्बानी का जमाना आया, गाय ले आया था वो, उसने गाय की खाल पहुंचाई नहीं, अच्छा खाली लो चलो मैं शिर्क हो रहा है, सजदा किया जा रहा था उसको, रोजाना उसको पांच शर्तियां तके के पीछे मिल जाती थी, उन्होंने कहा एक हफ्ता तो ये हुआ अब जो शर्तियां नहीं मिली अल्लाह की नाफरमानी शिर्क हो गया, जाओ गुनाह उठाए दरख्त को काटूंगा जाकर, फिर शैतान रास्ते में खड़ा कहा जा रहे दरख्त काट जा रहे, चल तेरे जैसे बोर्ड देखे निकल यहाँ से, अरे ये बर्दानी जमा ना निकल निकल तेरे जैसे पड़े देखे, अब उसके बाद शैतान से कुश्ती हुई, अब के शैतान ने उसको उठाकर पटक दिया, उसने पूछा कि एक हफ्ते में तुझमें और मुझमें कोई फर्क तो नहीं आया, लेकिन मेरी ताकत वही है, लेकिन क्या बात है कि एक हफ्ते पहले मैंने तुझे पटका था, आज तूने मुझे पटक दिया, क्या राज है इसका, उसने कहा बात ये कि जब तू पहले चला था इखलास से चला था, अल्लाह ताला की रजा के लिए तू चला था, तो तेरे साथ अल्लाह की मदद थी, और अब जो तू चला पहले तू अल्लाह के लिए चला था, अब अशरफियों के लिए चला था, कि मेरी पेट्रोल मेरी गाड़ी में से सीएनजी नहीं डलवाई, पहले तो सीएनजी डलती थी हर रोजाना डल रही थी, आज सीएनजी नहीं डलवाई, आज मैं बताऊंगा, पहले तो जो है रोजाना शरबत आता था घर से, तो बेटा यहाँ बैठ तू आराम से, और शरबत नहीं आया तेरी नालायक का, तो क्या हुआ कि वो पता चला कि वो इखलास नहीं था, जैसे आज हमारा हम लोगों का हिसाब है अगर हमने एक मदरसा खोला या हम दीन का एक काम कर रहे हैं, कोई एक आदमी दीन का काम कर रहे हैं, अगर वही दूसरा मदरसा खोल ले या वहीं पर कोई दूसरा काम करने वाला आ जाए या कोई अच्छी तकरीर करता हो, ओ जी ये कैसे आया, इसने देखा नहीं क्या हम दिन तो काम नहीं कर रहे, इसने तो मदरसा खोल लिया और ये जी हम नहीं कर रहे थे ये तकरीर करने वाला आ गया, तो क्या है ये भी अलामत है कि इखलास नहीं है। हकीम मेरे शेख फरमाते हैं, हजरत वाला हजरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख के शेख थे, वो फरमाते थे कि भाई अगर तुम जनाजा लेकर जा रहे हो बाजार आया, जनाजे बाजार के ताजिर दुकानदार उठकर आए जनाजे को कंधा देने लगे तो तुम्हें तकलीफ होगी या खुश होगे, हमने कहा मैं भी बैठा था उस मस्जिद में हजरत के घर बड़ी खुश होगी, फरमाया कि तुम दीन का काम कर रहे थे, सरवर आलम सल्लम के शरीयत और दीन को तुम लोगों तक पहुंचा रहे थे, अब तुम्हारे मददगार और तुम्हारे मुआविने आ गए तो खुश हो जाना चाहिए या नाराज होना चाहिए, और अब तो बोला हजरत खुश होना चाहिए, फरमाया खुश ना होना दलील है कि तुम अल्लाह की रजा के लिए काम नहीं कर रहे, जब अल्लाह की रजा मकसूद है तो खुश होना चाहिए कि चलो मेरा मददगार भाई आ गया मेरा दोस्त आ गया चलो यार हमारी मदद होगी, लेकिन क्या बात है हम लोग तो क्यों वो जी उसकी बड़े टोर हो जाएगी, सारी खाले वो ले जाएगा, सारे आदमी वो ले जाएगा, सारे चलने वाले तो वो खट्टे ले जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, और जी वो इतनी तकलीफ करना रहा सारे बंदे उसी की तारीफ किए जा रहे हैं, तो ये मेरे दोस्तों ये जो अपने अब करना कीमत लगाना ये अलामत तकब्बुर की है, और अपने को हकीक समझना कि कुछ होना मेरा जिल्लत व खारी का सबब है, कुछ होना मेरा जिल्लत व खारी का सबब है, और ये है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ताला हमको तवाज़ो नसीब फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों ये चीज बगैर साबतों से नहीं मिलती, इबादतों से ये चीज नहीं आती, याद रखिएगा इस चीज को, ये चीज इबादतों से नहीं आती, इसी के लिए तो तज़किया जो है
تزکیہ یہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت میں سیکھتا کہ نفوس کا تزکیہ کرنا، دل سے غیر اللہ کو نکالنا، تو میرے دوستو اللہ والے مشائخ اور مرشدین اسی کے لیے ہوتے ہیں، ان کی صحبتیں، ان کی مجالس، ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت کا چراغ جلا ہوتا ہے، جب ہم اپنے دل کو ان کے دل کے ساتھ ملائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے قلب میں منتقل ہوگی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں کیا کیا بیماریاں موجود ہیں، پھر جب ہوگا پھر ہم شیخ کو جی ہمارے اندر یہ مرض ہے، ہمارے اندر یہ روحانی مرض ہے، ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے، میرے دوستو تھوڑے دن گزریں گے، تھوڑا وقت اپنے شیخ کی صحبت میں رہے گا، پھر خود کہے گا شیخ کو خطاب کر کے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. آج تو وقت کچھ زیادہ ہو گیا بھائی، اللہ تعالیٰ بہرحال قبول فرمائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس دل بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، یا اللہ تعالیٰ اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اے کریم مالک ہمارے اخلاق میں بلندی پیدا فرما، یا اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ درد و دل کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما، اور اے کریم مالک یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہم سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجیے، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، ہمارا ظاہر اور باطن اپنے پیار کے قابل بنا، اور اے کریم مالک ہمارے جو اہل مقود ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، اے کریم مالک جو جائز حاجات ہیں ہماری اے علیم و حمید آپ ان کو جاننے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجات میں ہم سب کو بامراد فرما اور برے ارادوں میں نامراد فرما، اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اہل محلہ کو اہل شہر کو سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ حوالہ بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اور اے کریم مالک ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.